الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الانعام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا واخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وقال تبارك وتعالى في نفس السورة قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر فسوف تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. حضرات جب سے ہم نے ہر مہینے میں ایک جمعے میں یہاں میں نے اپنی حاضری کا فیصلہ کیا کچھ ایسا اتفاق ہوتا رہا ہے کہ تسلسل کے ساتھ ہر مہینے یہاں حاضری نہیں ہو پائی. گزشتہ ماہ میری پوری کوشش تھی, میں بیرون ملک سفر پر تھا اور پورا ارادہ تھا کہ میں پہنچ جاؤں گا اور 29 کا جو جمعہ تھا وہ یہیں ادا کروں گا, لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ السعی منا والاتمام من اللہ, اپنی سی کوشش کتنی بھی ہو ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو اس کی مشیت میں نہیں ہوتا وہ نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے حاضری نہیں ہو سکی, لہذا تقریباً 2 ماہ کے وقفے سے یہاں اس مقام پر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. ویسے آج ہمارے ملک میں سیاسی اعتبار سے 2 یوم جمع ہوئے ہیں, ایک تو سی او پی کی طرف سے یوم احتجاج, یہ ملک گیر سطح پر منایا جا رہا ہے اور بہت سے حضرات کو شاید توقع ہو کہ اسی موضوع پر میں بھی گفتگو کروں, لیکن ایک تو اس بنا پر کہ میں پہلے سے اعلان کر چکا بعض موضوعات کا کہ ان پر مجھے آج گفتگو کرنی ہے تو میں اپنے اس وعدے کا پابند ہوں. ویسے بھی آج کے اخبارات سے بڑی اچھی خبریں ملی ہیں, چنانچہ یہ طے ہوا ہے کہ اس یوم احتجاج کو اس طور سے منایا جائے گا سی او پی کی جانب سے کہ کوئی جلوس نہیں نکلیں گے, یہ تو خاص طور پر محرم کی وجہ سے. مزید یہ کہ نواب زادہ نصر اللہ صاحب کا یہ بیان آ گیا ہے کہ ہم کوئی تحریک چلانا نہیں چاہتے, گویا کہ جو بھی احتجاج ہے وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن طریقے پر اپنی صرف ایک ریزنٹمنٹ ہے جس کا احساس, جس کا مظاہرہ کرنا مقصود ہے. دوسرا یوم جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا آج کے اخبارات میں کہ یوم مذمت بے نظیر بھٹو کے اس جملے پر کہ جس میں اسلامی سزاؤں کے بارے میں کہ جن کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے کچھ تذکرہ جو ہے وہ استہزائی انداز میں ہوا ہے. یہ بات بہرحال ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے. اختصار کے ساتھ میں اپنے جو اصل موضوع ہے اس پر گفتگو کے بعد اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. میں نے جن موضوعات کا اعلان کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ میرے بیرونی سفر سے متعلق ہیں. میں واپسی کے بعد سے اب تک 3 جمعوں میں تقریریں کر چکا ہوں اور اس سے پہلے, اس لیے کہ واپسی کے فوراً بعد عید الاضحیٰ تھی تو عید اضحیٰ میں بھی میں نے جو خطاب کیا تھا اس میں بھی گویا کہ ان مضامین کا اجمالی تذکرہ موجود تھا. ہمارے رفقاء خاص طور پر تنظیم اسلامی سے جو حضرات وابستہ ہیں وہ میری ان تمام تقریروں میں شریک رہے ہیں. چونکہ مجھے آج ان تمام تقریروں کا مواد جو ہے اسے جمع کرنا ہے خلاصے کی شکل میں اپنی آج کی ایک گفتگو میں, تو جو حضرات وہاں شرکت نہیں فرماتے ان کے لیے تو وہ باتیں نئی ہوں گی, لیکن یہ کہ نئی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اختصار بہت زیادہ مجھے کرنا پڑے گا. 3 یا 3.5 تقریروں کو مجھے جمع کرنا ہے. البتہ یہ کہ اس کی یہ صورت میرے لیے اطمینان کی موجود ہے کہ میری ان 3 تقریروں کا ابتدائی جو ہے خلاصہ افروزہ ندا جو اب 15 روزہ شائع ہو رہا ہے اس میں آ گیا ہے. پورے 11 صفحات کے اندر وہ میری تقریروں کا مواد تفصیل اس میں آ گیا ہے. تو جن حضرات کو بھی میری آج کی گفتگو سے کچھ دلچسپی پیدا ہوگی ان موضوعات سے متعلق, ان کے لیے بڑی سہولت ہوگی کہ وہ پرچہ حاصل کر کے تفصیلن بھی وہ باتیں جو ہے میری وہ پڑھ سکیں گے. مزید برآں گزشتہ جمعے میں جو میں نے تقریر کی تھی جس کا میری آج کی گفتگو کے آخری عنوان سے تعلق ہے کہ موجودہ صورتحال سے نجات کی کیا راہ ہے, وہ جو اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں جن میں حضور نے یہ پہلے خبر دی, حضرت علی فرماتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنتن, عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. تو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے سوال کیا, فقلتو میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ, حضور یہ بتائیے کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. تو وہ جو تیسرا حصہ ہے میری آج کی گفتگو کا جو اس مخرج سے متعلق ہے نجات کا راستہ کون سا ہے, اس پر جو میری تقریر تھی جس کا مجھے اطمینان ہے کہ میں نے وہ بات اپنی اطمینان کی حد تک بیان کر دی تھی, انشاءاللہ کل شام کو جیسا کہ میں بعد میں تفصیل اعلان کر دوں گا بعد نماز مغرب اس کا پورا کیسٹ یہاں سنوا دیا جائے گا. اس علاقے کے جو حضرات بھی چاہیں گے وہ اس کو سن سکیں گے. اس طرح میں آج جو اجمالی گفتگو کروں گا اس کی تفصیلات جو ہیں فوری طور پر موجود ہوں گی. پہلی 3 تقریروں کا خلاصہ ندا میں موجود ہے اور جو پچھلے جمعے کی تقریر تھی اس کا کیسٹ کل بعد نماز مغرب اسی مسجد میں سنا دیا جائے گا. میرا جو یہ بیرونی سفر تھا سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی تقریب کیا بنی. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ میری طبیعت ان دنوں قطعاً حاضر نہیں تھی, ملک سے باہر جانے پر طبیعت آمادہ نہیں تھی. اس وقت تو پھر بھی کچھ حالات بہتر ہو گئے ملک کے, جس زمانے میں میں جا رہا تھا اس وقت حالات بہت ہی ناگفتہ بے تھے, لیکن یہ کہ اس کی تقریب میں سمجھتا ہوں کہ من جانب اللہ ہوئی. آپ کے علم میں ہے کہ آج سے 3.5 سال قبل میری ایک کتاب چھپی تھی استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ, اس پر جو میں نے ایک جملہ ترج کیا تھا جلی الفاظ میں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ 93 ہجری مطابق 712 عیسوی میں اسلام بیک وقت بر عظیم ہند میں براستہ سندھ اور بر اعظم یورپ میں براستہ اسپین داخل ہوا تھا. یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اسلام کی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے دور بنو امیہ کے تقریباً وسط میں, تو ایک طرف شمالی افریقہ سے پیش قدمی ہوئی اور جبرالٹر کے راستے جبل الطارق کے راستے اسلامی فتوحات کا دائرہ جو ہے وہ بر اعظم یورپ تک ممتد ہوا, دوسری طرف سندھ کے راستے ہندوستان پر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا داخلہ ہوا، اس طریقے سے محمد بن قاسم رحمہ اللہ کی زیر سرکردگی، تو بالکل ایک ہی سال ہے تاریخ میں، شاید اتنی جو ہے مشابہت وہ بہت کم موجود ہو بعض معاملات کے اندر. اس کے بعد میں نے یہ لکھا تھا اس جملے میں کہ اسپین سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہوئے 500 برس ہو چکے، نہ اسلام رہا نہ مسلمان رہے. یہ واحد مثال ہے دنیا میں کہ کسی خطے میں اسلام داخل ہوا ہو، پھر مسلمانوں نے وہاں حکومت کی ہو 800 برس، اور پھر مسلمانوں کا وہاں سے نام و نشان مٹ گیا. ایسا تو ہوتا رہا ہے کہ مسلمان محکوم ہو گئے باقی رہے، جیسے کہ اور دوسرے علاقوں کے اندر، لیکن یہ کہ نام و نشان کا مٹ جانا جو ہے یہ صرف ہسپانیہ میں ہوا. تو اسپین سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہوئے 500 برس ہو چکے ہیں، کیا وہی تاریخ سندھ میں دہرائی جانے والی ہے؟ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار. یہ میری اس کتاب کو یوں سمجھیے کہ اس کے مضامین کا یا اس کی تصنیف کا جو محرک بنا تھا جذبہ، اس کی تعبیر کے لیے جامع ترین الفاظ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالی کو میری جو یہ تشویش تھی ملت اسلامیہ ہندیہ، اور یہاں پر میں شریک کر رہا ہوں ہند و پاک، اس کے مستقبل کے بارے میں جو تشویش مجھے کئی سالوں سے لاحق ہے، اور جو میں حالات کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر ہمارے اچھے بھلے پڑھے لکھے اور حالات سے واقفیت رکھنے والے بھی اس انداز میں نہیں دیکھ رہے، لیکن یہ کہ کئی سالوں سے مجھے اس کا احساس اور ادراک ہو رہا ہے، جو اس جملے سے واضح ہے، یہ تو 3.5 سال پہلے کا ہے. شاید اللہ تعالیٰ کو میری وہ تشویش پسند آ گئی، تو اس نے ایک تقریب پیدا کر دی، صورت پیدا کر دی کہ میں اسپین کا دورہ کروں اور وہاں مسلمانوں کا جو حال اور انجام ہوا ہے اور جو ان کے آثار باقی ہیں ان کا میں براہ راست وہاں جا کر مشاہدہ کروں. صورت یہ بنی، اور میں آج ذرا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید میری گفتگو کے آخر میں دوبارہ تذکرہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں آج سے لگ بھگ 20-25 برس قبل جو طلبہ گئے تھے مختلف مسلمان ممالک سے حصول علم کے لیے، انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی ایم ایس اے، مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ. یہ اکثر و بیشتر نوجوان جو اس میں ایکٹیو ہوئے وہ یا تو عالم عرب سے اخوان المسلمون کی تحریک سے متعلق تھے، اور یا ہند و پاکستان سے جو لوگ گئے وہ کہ جن کا تعلق جماعت اسلامی سے کم ذہنی فکری، چاہے وہ تنظیمی تعلق نہ ہو، وابستگی جماعتی نہ ہو، لیکن اس فکر اور اس ذہن کے حامل لوگ. تو ان لوگوں میں ایک جذبہ تھا، ایک تحریک کا انداز تھا، لہذا انہوں نے وہاں جا کر جو جد و جہد کی ہے ایم ایس اے کے زیر عنوان، اس میں بڑی تیزی کے ساتھ وسعت پیدا ہوئی. اب سے تقریباً 5-6 سال قبل اس نے ایک قدم اور اٹھایا، کیونکہ اب وہ نوجوان جو اس وقت طالب علم تھے اب وہ وہاں کے باضابطہ شہری بن چکے ہیں، پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور مختلف شعبوں کے اندر ہیں، وہ زندگی کے میدان میں بالفعل داخل ہو چکے ہیں. اور یہ کہ تعداد بھی اب وہاں مسلمانوں کی روز افزوں ہے، بے شمار سینٹرز وجود میں آ رہے ہیں. تو اب ایک امبریلا آرگنائزیشن اور بنائی گئی ایم ایس اے سے بالا تر، وہ ہے اسنا، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ. گویا کہ اب ایم ایس اے جو ہے وہ اسنا کی ایک ذیلی تنظیم ہے، اور اس کے علاوہ اور تنظیمیں بھی وہاں ہیں، مثلاً اسلامک میڈیکل ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ، اور بھی کئی تنظیمیں ہیں جو سب کی سب جو ہے وہ اس امبریلا، یہ جو بڑی چھتری ہے اوپر اسنا کی، اس کے تحت کام کر رہی ہے. یہ جو آئی ایم اے ہے، اسلامک میڈیکل ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ، یہ اپنا ہر سال ایک کنونشن کرتے ہیں. اس سال انہوں نے اپنا کنونشن امریکہ سے باہر رکھا، پچھلے سال بھی انہوں نے طے کیا تھا سری نگر میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اور بھارتی حکومت نے شروع میں اجازت میں دے دی تھی، لیکن عین وقت پر پھر وہ اجازت انہوں نے منسوخ کر دی. اس سال انہوں نے اسپین میں یہ کنونشن رکھا، اور مجھے خاص طور پر دعوت دی کہ میں وہاں چیف گیسٹ سپیکر کی حیثیت سے ان سے خطاب کروں، اور جو مسلم اسپین کی تاریخ ہے اس کا ایک خلاصہ ان کے سامنے رکھوں. یہ چونکہ تقریباً 6 مہینے پہلے واقعہ ہو چکا تھا، ان کی دعوت آ چکی تھی، میں قبول کر چکا تھا، وہ سارے اعلانات کر چکے تھے، چھپ چکے تھے پروگرام، لہذا میں اب اس وعدے کا پابند تھا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ملک کے تھے اس میں طبیعت میری وہاں جانے پر قطن آمادہ نہیں تھی. یہ جو سفر کی شکل پیدا ہوئی ہے تو الحمدللہ اس میں اسپین میں بھی ایک ہفتہ میں نے گزارا ہے، قرطبہ بھی دیکھا، غرناطہ بھی دیکھا. علامہ اقبال کا وہ شعر شاید آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے ولیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر. تو وہاں تو جو میرا وقت گزرا ہے اس میں ایک شدید قسم کا ڈپریشن، ظاہر بات ہے کہ ایک ایسا ملک 800 برس تک مسلمانوں کی حکومت نہیں، اگرچہ پورے اسپین پر 800 برس کی حکومت نہیں ہے، وہ میں بعد میں عرض کر دوں گا. آخری 250 برس اس میں جو ہے وہ صرف غرناطہ، دولت غرناطہ جو ہے اس تک محدود ہو گئی تھی اسلامی حکومت. بیشتر حصہ جو ہے وہ عیسائیوں نے گویا کہ ان کے اپنے خیال کے مطابق مسلمانوں سے لبریٹ کرا لیا تھا. 250 برس گزرے ہیں پھر تقریباً کے مسلمان حکومت جو ہے وہ دولت غرناطہ، یوں سمجھیے کہ اسپین کا وہ تقریباً 1/5 ہوگا رقبے کے اعتبار سے، یہ حصہ تھا کہ جو 1492 تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا، ان کی حکومت رہی. بہرحال اکثر و بیشتر حصے پر یوں سمجھیے کہ 700 برس، 600 برس اور بعض جگہوں پر 800 برس تک جس قوم نے حکمرانی کی ہو، جس کے تہذیب و تمدن کا تذکرہ اگر آپ کتابوں میں پڑھیں، میں نے بھی پہلے تفصیل سے نہیں پڑھا تھا، ابھی چونکہ اسائنمنٹ ہی یہ تھی کہ مجھے اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے لہذا مجھے کچھ مطالعہ کرنا پڑا. بعض موٹی موٹی باتیں معلوم تھی لیکن یہ کہ تفصیلی اس کا جو جائزہ ہے وہ مجھے لے کر بہرحال تقریر تیار کرنی پڑی. اس وقت جو میں نے جو بھی وقت وہاں گزارا بہت کرب کے عالم میں، شدید ڈپریشن. یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا فضل ہوا مجھ پر کہ مجھے جو تقریر وہاں کرنی تھی وہ میں نے لکھ لی. لندن میں اس سے پہلے مجھے چند دن مل گئے اور میں نے اس کو لکھ لیا، ورنہ شاید کہ میں وہ ارتجالن اور ایکسٹمپورے شاید وہاں تقریر نہ کر سکتا جو میری کیفیت تھی وہاں ہسپانیہ میں اس وقت جو میرا قیام تھا اس کے اعتبار سے. بہرحال اس کے ساتھ ہی مجھے جاتے ہوئے فرانس میں بھی چند دن رکنے کا موقع ملا، اس میں بھی میں نے سفر کیے. فرانس کے خاص طور پر ان شہروں کو دیکھنے کی بڑی خواہش تھی جہاں تک کہ عرب پہنچ گئے تھے، اسلامی فتوحات جہاں تک پہنچی. چنانچہ تورس ایک جگہ ہے جہاں سے کہ پھر پسپائی ہوئی ہے، اسی طرح لیون ایک جگہ ہے، لیون کا تو میں نے باقاعدہ سفر کیا اور میں نے بہرحال اس جگہ کو دیکھا کہ جہاں مسلمان اپنا وہ جو بھی پیش قدمی کا ان کا عمل تھا اس میں پہنچ گئے تھے. پھر یہ کہ انگلستان میں بھی مجھے اس مرتبہ تقریباً 2 ہفتے مل گئے. تو اب میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں جو میرے جو اعلان شدہ جو موضوعات ہیں، عنوانات ہیں آج کی گفتگو کے، ان میں سے پہلا عنوان ہے اس سفر کے تاثرات. ان میں سے پہلا تاثر جو ہے وہ میں جو مثبت ہے، جو ہمارے لیے امید افزا ہے، میں اس کا تذکرہ تفصیل سے کر چکا ہوں، ندا میں چھپ چکا ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ فرانس اور انگلستان میں جو وقت میں نے گزارا اس میں میں نے محسوس کیا کہ ایک تو یہ کہ مسلمان جو اب امیگرنٹس وہاں پہنچے ہوئے ہیں زیادہ منظم ہو رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے وسعت پذیر ہیں. خاص طور پر تبلیغی جماعت نے جو ایک بہت بڑا مرکز اپنا بنایا ہے ڈیوزبری میں، اس مرتبہ میں نے باقاعدہ شد رحال کیا اور آخری جمعہ جو تھا جو مجھے یہاں پڑھنا تھا وہ میں نے وہیں جا کر 200 میل سفر کیا، اس کے لیے 200 میل واپس آیا اسی جمعے کے روز، لیکن میں نے اس مرکز کا جو ہے دورہ کیا، اس کو دیکھا اور بڑی طبیعت خوش ہوئی ہے کہ عین کفر کے مرکز میں لندن سے 200 میل شمال کی طرف اتنا بڑا اسلامی مرکز، اتنی بڑی مسجد جس کا ہال جو ہے وہ ہے اصل میں دوسری منزل پر، فرسٹ فلور جسے کہتے ہیں، اور وہ 200 فٹ چوڑا اور کوئی 90 فٹ لمبا ہے، ہماری اس ہال سے غالباً 8 گنا بن جائے گا، اور وہاں 3000 مسلمان جو ہے بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں اس ہال میں. اس کے نیچے پھر وہ دارالعلوم کے مختلف کمرے ہیں، پورا دارالعلوم ہے وہاں پر، بہت سے بچے حفظ کر رہے ہیں اور یہ انگلستان میں ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی پوری تعلیم جو ہے جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے وہ جو درس نظامی ہے اس کا پورا انتظام وہاں. اس کے ساتھ ہی کوئی 40-50 میل اور شمال میں ایک اور جگہ ہے بری، یہ تو ڈیوز بری ہے، وہ صرف بری ہے، وہاں بھی ایک دارالعلوم قائم ہوا ہے. اور باقی جو مراکز ہیں مساجد ہیں وہ تو ہے ہی، وہ تو بڑی تیزی کے ساتھ ان کی تعمیر جو ہو رہی ہے اب باقاعدہ ایسی بھی جو مسجدوں ہی کی حیثیت سے تعمیر کی جا رہی ہے، ورنہ پہلے تو یہی تھا کہ کوئی چرچ خرید لیا، کوئی مکان کا کوئی حصہ خرید لیا، اس کو بطور مسجد استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن اب باقاعدہ مسجدیں بن رہی ہیں. اور پھر یہ کہ نوجوانوں میں محسوس ہوا کہ جو نئی نسل وہاں پر پروان چڑھ رہی ہے، اگرچہ اس کی اکثریت کا مستقبل تو بہت مخدوش ہے، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے ابھر رہے ہیں جن میں بڑا اعتماد ہے اسلام کے بارے میں، اور وہ چونکہ وہیں پل بڑھ رہے ہیں، وہی زبان بولتے ہیں، وہاں کے حالات سے واقف ہیں، ان میں کوئی احساس کمتری نہیں ہے، بلکہ یہ کہ بغیر کسی اپولوجیٹک انداز کے وہ پورے اطمینان کے ساتھ بلکہ جارحانہ انداز میں اسلام کو پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس سے امید ہوتی ہے کہ شاید مستقبل میں، اگرچہ بہت قریب تو میں اسے نہیں کہہ سکتا، لیکن مستقبل میں امید کی ایک کرن ہوتی ہے، اور میں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ جو ہماری جو علامات قیامت جو بیان ہوئی ہیں احادیث کے اندر، قرب قیامت کی علامات، ان میں سے جو ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، تو میں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ کیا عجب کہ اسلام کا سورج بھی اس دور میں مغرب سے طلوع ہو جائے، ہمارا جو حال ہے وہ تو ہمارے سامنے موجود ہے، اور میں بعد میں اس کے بارے میں کچھ عرض بھی کروں گا، لیکن یہ کہ وہ قیامت کے قریب سورج کو تو طلوع ہونا ہی ہے مغرب سے، کچھ پتہ نہیں کہ اس سے پہلے جو اسلام کے غلبے کا ایک دور آنا ہے، جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پورے کرے ارضی پر اسلام غالب ہوگا، تو کوئی عجب نہیں ہے کہ وہ جو خورشید اسلام کا طلوع ہے وہ بھی کہیں مغرب سے ہو جائے، واللہ اعلم. اس کے علاوہ مجھے ایک دوسری جو مثبت بات نظر آئی وہ یہ تھی کہ مغرب میں اس وقت بالعموم ایک بڑی پریشانی پائی جاتی ہے، ایک خوف کی کیفیت ہے، حالانکہ عالم اسلام کی جو کیفیت اس وقت ہے ناگفتہ بے، آپس میں ناچاکیاں، اختلافات، پھر ہمارے اخلاقی صورت، ہمارے زندگی کے روزمرہ کے معاملات، کہیں بھی ہمیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی اگر ہم اپنے حال کو دیکھتے ہیں اور اپنے معاملات کو اور صورتحال کا مطالعہ کرتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ کہ مغرب میں اسلام کا خوف بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہا. آپ نے وہ تھیچر کی تقریر میں بھی پڑھ لیا ہوگا، اس سے پہلے بھی مختلف جو ہیں وہاں کے دانشور یہ باتیں کہتے رہے ہیں. اتفاق کی بات یہ کہ جن دنوں میں وہاں تھا تو وہاں ڈیلی ٹیلی گراف جو ان کا ایک بڑا اہم پرچہ ہے، اس میں ایک مضمون شائع ہوا، اور اس مضمون کا عنوان ہے ول اسلام بریس، کیا اسلام ہمیں دفن کر دے گا؟ اس درجے اندیشے کی کیفیت ہے. وہ مضمون پورا کا پورا ندا میں شائع کر دیا گیا، اسی طرح انگریزی زبان میں جو ندا کا پرچہ ہے اس وقت، اس کے کور میں جو صفحے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ انگریزی کا پورا مضمون شائع کر دیا گیا. میں حیران ہوا، میں نے یہ کہا بھی ہے کہ صنعت لفظی الشاعر حضرات جو ہیں بڑی محنت سے لفظی صنعت کا اہتمام کرتے ہیں، یہاں یہ صنعت لفظی اللہ کی طرف سے ہوئی ہے کہ میں دو مرکز دیکھ کر آیا ہوں، ایک دیوس بری میں ہے، ایک بری میں ہے، اور انہیں خوف یہ ہو رہا ہے ول اسلام بریس، کیا اسلام ہمیں دفن کر دے گا؟ تو کوئی عجب نہیں کہ یہ جو مراکز اب قائم ہو رہے ہیں، یہ اسلام در حقیقت انہیں کے ذریعے سے کفر کو وہاں دفن کرنے کی شکل جو ہے اسلام کے لیے پیدا ہو جائے. اور بھی کچھ مضامین ہیں وہ میں ساتھ لایا ہوں، وہ تدریجن پھر اسی ہفتے اللہ میں انشاءاللہ شائع ہو جائیں گے. میں نے جو تقریر وہاں کی تھی وہ بھی انشاءاللہ اگلے پرچے میں، اس میں تو نہیں آ سکی ہے، لیکن یہ کہ اگلے پرچے میں جو اسپین میں میں نے کنونشن میں تقریر کی تھی وہ بھی میں پیش کر دوں گا. ایک اور بات جس کا میں نے ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کل یورپ میں ایک خاص فلم بنائی گئی ہے، اس کے ویڈیو کیسٹس جو ہیں مل رہے ہیں، اور وہ ایک 16ویں صدی کے عیسائی راہب، ان کی پیشین گوئیوں پر مشتمل ہے. ان پیشین گوئیوں میں سے بہت سی پیشین گوئیاں جو ہیں واقعتاً اب ثابت ہوتا ہے کہ صحیح تھیں، یعنی ہٹلر کا عروج اور زوال، اسی طریقے سے نیپولین کا عروج اور زوال، پھر امریکہ میں جو سول وار ہوئی، بہت سے واقعات بڑی ہی صحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ ان پیشین گوئیوں میں موجود. ان پیشین گوئیوں کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو ابھی جو زمانہ گزر رہا ہے اس سے ابھی مستقبل میں ہے، اس کی جو تعبیر انہوں نے کی ہے وہ پیشین گوئی تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اینٹی کرائسٹ پیدا ہوگا اس صدی کے اختتام پر. ایک تو بہت بڑی عالمی جنگ کی پیشین گوئی ہے اور ایک اینٹی کرائسٹ. اینٹی کرائسٹ کو سمجھ لیجئے کہ اصل میں ان کے ہاں جو تصور اینٹی کرائسٹ کا ہے وہ بالکل وہی ہے جو ہمارے ہاں دجال کا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 30 دجال پیدا ہو گئے اور پھر وہ دجال اکبر آئے گا، اسی طریقے سے ان کے ہاں لفظ دجال کی جگہ اینٹی کرائسٹ ہے، یعنی کرائسٹ کے حضرت مسیح علیہ السلام کے مخالفین پیدا ہو. تو اس نے ہٹلر کو بھی قرار دیا ہے اینٹی کرائسٹ، اور نیپولین کو بھی اینٹی کرائسٹ، میسولینی کو بھی اینٹی کرائسٹ، اور اب وہ یہ کہتے ہیں جو انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے، واللہ عالم اس میں صحت کیا ہے، لیکن مجھے اس کے اندر ایک بات نظر آ رہی ہے، صحت والی وہ میں بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ بہت بڑا اینٹی کرائسٹ ظاہر ہوگا اور بہت بڑی خونی جنگ ہوگی اس صدی کے آخر میں، یہ 20ویں صدی کے اختتام پر. اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ اینٹی کرائسٹ مسلمانوں میں سے ہوگا، یہ عرب ہوگا، اور یہ بڑی تباہی مچا دیں گے پوری دنیا کے اندر، مسیحی دنیا جو ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ نقشہ انہوں نے دکھایا ہے، گویا کہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں اس پیشن گوئی کو اس انداز میں، وہ عرب ہوگا اور وہ ایٹمک ہتھیار استعمال کرے گا اور بہت سے جو ہے ممالک انہیں تہس نہس کر دے گا، اگرچہ اس کے بعد پھر عیسائی جو ہے حضرت مسیح کے ماننے والے یوں سمجھیے وہ پھر دوبارہ جو ہے جو جوابی حملہ کریں گے تو اس میں کامیابی انہیں ہو جائے گی. یہ ہے ان کا قصہ. میرے نزدیک در حقیقت اس کا تعلق ہے دجال اکبر کے ظہور سے، جسے وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ہوگا، اصلاً وہ یہودیوں میں سے ہوگا، اور وہ جو پیشن گوئیاں دجال اکبر کے لیے احادیث میں موجود ہیں وہ در حقیقت صحیح ہیں، صرف یہ کہ ان کے انتباہ کا انتظار ہے کہ ان کا ظہور کس شکل میں ہوتا ہے. وہی چیزیں ان کے یہاں بھی پیشن گوئیوں میں موجود ہیں، صرف ان کی اپلیکیشن جو ہے اس میں فرق ہو رہا ہے، اور وہ اسے سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ہوگا. یہ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، تفاصیل تو اس مضمون میں موجود ہیں وہ ندا میں، لیکن تذکرہ کر دیا ہے کہ میں یہ ایک گویا کہ روشنی کی کرن دیکھ رہا ہوں کہ ایک مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز اور خاص طور پر اس کی نوجوان نسل میں بھی ایک حصے کا بچ جانا، اور وہ جو بچ جائے گا حصہ وہ بہت قیمتی ہوگا، جو وہیں پلا بڑھا جس میں کوئی احساس کمتری نہیں ہے، ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، وہ اسلام کو دعوت کو اگر لے کر کھڑے ہو گئے تو واقعہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے سینکڑوں کے مقابلے میں وہاں کا ایک نوجوان جو کھڑا ہوگا وہ زیادہ مؤثر ہوگا. دوسرے یہ کہ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دشمن خوف محسوس کر رہا ہے، یہ خود ایک گویا کہ پیمانہ ہے اس بات کا کہ ہمارے لیے وہ بات خوش آئند ہے کہ شاید ہمیں کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں اپنی مایوسی کی وجہ سے، غلبہ مایوسی کا ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے روشنی کی کرن موجود ہے. بہرحال یہ تو تھا وہ روشن رخ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. باقی جو تاریک رخ ہے وہ ہے ہسپانیہ کے اعتبار سے. ہسپانیہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امت کی تاریخ میں یہ واحد معاملہ ہوا ہے، یہ معاملہ اس سے پہلے تو ہوتا رہا ہے، پوری پوری قوموں کا تہس نہس کیا جانا یہ تاریخ میں بہت مرتبہ ہوا ہے. قرآن مجید کا ہر پڑھنے والا جانتا ہے قوم نوح ختم کر دی گئی، معدود چند لوگ صاحب ایمان بچا لیے گئے، پوری قوم غرق کر دی گئی، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، یہ سب کے سب ایسے نسیم منسیہ کر دیے گئے. اسے اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ اسے کہا جاتا ہے عذاب استیصال یا عذاب اکبر. چنانچہ سورہ سجدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جمعے کے روز فجر کی پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، آپ کے معمولات میں سے یہ بات تھی، اس کی ایک آیت بڑی اہم ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس ایک آیت میں عذاب کے ساتھ دو الفاظ آئے ہیں، عذاب ادنا، عذاب اکبر. عذاب ادنا چھوٹے چھوٹے عذاب، مصیبتیں، قحط آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی اور بات، یہ عذاب ادنا ہے. عذاب الاکبر ہوتا ہے، ہوتا تھا کہنا چاہیے، وہ عذاب کہ جس میں پوری قوم کو ختم کر دیا جائے، تہس نہس کر دیا جائے. جن قوموں کی طرف اللہ تعالی نے رسول بھیجے اور ان قوموں نے رسولوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، ان کے بارے میں اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ پھر ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی گئی، کسی بھی وہ نرمی کے مستحق نہیں قرار پائے اور انہیں تہس نہس کر دیا گیا. میں نے جو آج آیات آپ کو سنائی ہیں ان کا ویسے تو قرآن مجید میں یہ مضمون بار بار آیا ہے، لیکن سورہ انعام کی جو یہ آیات ہیں، آیات 42-45، یہ چار آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تو ہم نے ان پر بھیجے، انہیں پکڑا تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، قحط سے اور چھوٹے چھوٹے عذابوں سے، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں، یعنی وہ جو ان کے اوپر غفلت کے پردے جو ہیں وہ بہت طاری ہو چکے ہیں، وہ ذرا جب جھنجھوڑا جائے، ذرا مصیبت آئے، تکلیف آئے تو آدمی جیسے چونک جاتا ہے، چونکے اور رسولوں کی بات پر دھیان دیں، توجہ کریں، ان کے اوپر غور کریں. فلولا الجاہم باسنا تضرعوا، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ان کے اوپر ہمارا یہ عذاب آیا تو وہ گڑ گڑاتے، عاجزی اختیار کرتے، اللہ کی جناب میں رجوع کرتے، توبہ کرتے. ولیکن قصد قلوبہم، ہوا ان کا اس کے برعکس، ان کے دل اور سخت ہوتے چلے گئے، مزید پردے جو ہے ان کے اوپر طاری ہو گئے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا، کھبا دیا ان کی آنکھوں میں وہ عمل جو وہ کر رہے ہیں. ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا نظام، ہمارے 5 سالہ منصوبے، 7 سالہ منصوبے، سارے دل ادر دور ہو جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اپنی تدبیروں، اپنے اعمال، اپنی کوشش، اسی کے اوپر سارا تکیہ اور دار و مدار رکھا. فلما نسوا ما ذکروا به، تو پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس کو جس کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے بھی ان پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، اب کھا پی لو ذرا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ پوری طرح مگن ہو گئے، نچنت ہو گئے، جو ہم نے انہیں دیا اس میں وہ بہت ہی محب ہو گئے. اخذناہم بغتتا، پھر ہم نے انہیں پکڑا اچانک، فاذا ہم مبلسون، تو پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے، ان کی کمر جو ہے ٹوٹ کر رہ گئی. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، تو کاٹ ڈالی گئی جڑ اس قوم کی کہ جس نے ظلم اور شرک اور کفر کی روش اختیار کی. یہ جڑ کا کاٹ دینا، یہ ہے وہ عذاب اکبر. وہ پہلے جو جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے آتے تھے، وہ عذاب ادنا. اس کو عذاب اکبر، عذاب ادنا، ان دونوں الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اور سورہ الف لام میم مسجدہ کی وہ آیت، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اب یہاں پر اس کے لیے الفاظ آئے ہیں، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جڑ کاٹ دی. جیسے کہ آپ ایک درخت کو اگر اس کے پتے جھاڑ دیں تو دوبارہ پتے آ جائیں گے، شاخیں کاٹ دیں تو دوبارہ شاخیں بھی آ جائیں گی، جڑ سے اکھیڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ختم ہوا، نسیم منسیہ ہو. یہ جو ہے جڑ کاٹ دینے والی بات، اصل کہتے ہیں عربی میں جڑ کو، استیصال، جڑ سے اکھیڑ دینا جو ہے کسی قوم کو، اس طریقے سے ختم کر دینا کہ اب اس کے اندر دوبارہ پیدا ہونے، نشو و نما کا کوئی امکان نہ رہے. اسی کو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر یوں فرمایا گیا ہے کہ ایسے ہو گئے، کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے یہاں تھے ہی نہیں. ایک اور جگہ یہ فرمایا گیا، لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن تو نظر آ رہے ہیں، محل تو نظر آ رہے ہیں. یہ نقشہ، یہ الفاظ جو ہے، یہ خاص طور پر ہسپانیہ پر، الحمرا کا محل جا کر دیکھ لیجیے، قرطبہ کی جامع مسجد کے کھنڈرات دیکھ لیجیے، الزہرا کا محل جو عالیشان کہیں بنایا تھا اس کی سائٹ کو دیکھا، یہ وہ ایکسکیویشن سائٹ ہے. اب اس کی عظمت پارینہ کو یاد کیجیے، یہاں تھے وہ مسلمان حکمران، یہاں تھے وہ محل، یہاں تھے وہ ایوان، یہاں تھی وہ حویلیاں اور باغات. لیکن یہ کہ لا یرا الا مساکنہم، اب وہ مسکن ہے، ان میں رہنے والے جو ہے، سکونت پذیر جو تھے، اس کے اندر بسنے والے جو ہے، ان کا نام و نشان نہیں. لا یرا الا مساکنہم، اور جس کے لیے دوسرے الفاظ میں نے آپ کو سنائے کہ کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کہ تھے ہی نہیں. اگر کوئی گائیڈ آپ کو نہ بتائے کہ یہ کیا شے ہے تو کیا پتا چلے کہ یہاں یہ عربوں کی تہذیب کے آثار ہیں. لیکن اس کے بعد اس آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ بہت اہم ہے، بظاہر بڑا عجیب ہے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی کہ جس نے ظلم اور کفر کی روش اختیار کی تھی. اس پر تبصرہ جو ہے آخری، کل حمد اور ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہاں حمد کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ نوع انسانی ایک جسد واحد کے مانند ہے. اس جسد واحد کا کوئی عضو اگر گل سڑ جاتا ہے تو اس کا کاٹ پھینک دینا ہی در حقیقت پورے اس جسد کے لیے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا تقاضا یہ. آپ کو معلوم ہے اگر کسی کا ہاتھ گل جائے اور اس میں اندیشہ ہو کہ اب جو اس کا زہر ہے پھیل جائے گا پورے جسم میں، تو ایمپیٹیٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ کون چاہے گا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے؟ پورے جسم کو بچانے کے لیے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، یہ اس کے لیے رحمت ہے. اب بظاہر تو وہ شخص محسوس کرے گا مجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ میرا بازو کاٹا جا رہا ہے یا میری ٹانگ کاٹی جا رہی ہے، لیکن نوع انسانی کا کوئی حصہ، کوئی قوم اس درجے اگر گل سڑ گئی ہو کہ وہ پوری نوع انسانی کے لیے خطرہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نسیہ منسیہ کر کے جیسے کہ کوڑا کرکٹ جمع کر کے آگ دکھا دی جاتی ہے، ایسے ان کو نسیہ منسیہ کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی ربوبیت کا ایک مظہر ہے، پوری نوع انسانی کے حق میں یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی ربوبیت کا مظہر۔ اسی کے ضمن میں میں نے جو تین آیتیں اور پڑھیں اس سورہ مبارکہ کی، ذرا آگے چل کر آیت نمبر 65، 66 اور 67، ان میں عذاب الہی کی تین شکلیں بیان کی گئی۔ وہ ادنا بھی ہو سکتا، اکبر بھی ہو سکتا، لیکن وہ شکلیں کیا اختیار کرتا ہے یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ ان میں سے تیسری شکل وہ ہے جس کا کہ ہم بڑی شدت کے ساتھ اس وقت شکار ہیں، اس شکنجے میں آئے ہوئے ہیں۔ اس کو قرآن مجید کے حوالے سے سمجھیے، فرمایا قل هو القادر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے، اَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہ وہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے، آسمان سے کوئی عذاب آ جائے، کوئی بجلی گر جائے، کوئی اور بارش ایسی بے پناہ ہو جائے کہ جس میں بستیوں کی بستیاں بہ جائیں، اللہ کی طرف سے آسمان سے عذاب آ سکتا ہے، کوئی بہت بڑا شہاب ثاقب آ کر گرے زمین پر ٹکرا جائے، یہ سب اوپر سے ہوگا۔ اَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ اَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے وہی قرب قیامت کے حالات میں یہ بھی آتا ہے، بڑے بڑے خسف ہوں گے، زمین پھٹے گی اور بڑی بڑی آبادیاں اور بستیاں اور علاقے دھس جائیں گے زمین کے اندر، یہ خسف جو ہے یہ بھی ان علامتوں میں سے، یا یہ کہ نیچے سے جیسے پانی جو تھا جس نے کہ غرق کیا ہے قوم نوح کو، وہ آسمان سے بھی برسا ہے اور نیچے سے بھی، وہ فجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین کو پھاڑ کر اندر سے بھی پانی ابال دیا، اوپر سے بھی پانی برسایا، فلتق الماء علی امر قد قدر، تو یہ اوپر کا پانی اور نیچے کا پانی دونوں مل گئے اس کام کے لیے کہ جو اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا تھا، یعنی قوم کی ہلاکت۔ تو عذاب کی ایک شکل آسمان سے آ جائے، اوپر سے آ جائے، عذاب کی دوسری شکل نیچے سے زمین میں سے زلزلہ آ جائے، زمین دھس جائے، ایک تیسری شکل ہے اور یہ شدید ترین ہے۔ او یلبسکم شیعاً، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر، طبقات کے گروہ ہو سکتے ہیں، نسلی عصبیتیں ہو سکتی ہیں، لسانی عصبیتیں ہو سکتی ہیں، علاقائی عصبیتیں ہو سکتی ہیں، او یلبسکم شیعاً، یہ جس کو کہا جاتا ہے انگریزی اصطلاح میں پولرائزیشن، ہوریزونٹل ہو یا ورٹیکل ہو۔ ہوریزونٹل پولرائزیشن کیا، طبقات، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس، غریب اور امیر وہ ٹکرا جائیں، یا ورٹیکل پولرائزیشن، علاقائی تقسیم ہے، نسلی تقسیمیں ہیں، یہ جو ہے ورٹیکل ہے۔ تو یہ جو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا جانا، او یلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم باس باس، اور پھر اللہ مزہ چکھا دے تم میں سے بعض کی طاقت کا بعض کو، یعنی اپنے ہی آپس میں دست و گریبان ہو جاؤ، ایک دوسرے کے سینوں کو چھلنیاں کر دو، ایک دوسرے کے سینوں میں خنجر بھونکو، تم ایک دوسرے کی طاقت سے ختم ہو جاؤ۔ یہ تیسرا عذاب ہے، اور یہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے تو گویا کہ اس میں اگرچہ سہولت یا مشکل کی کوئی سوال نہیں ہے، بظاہر کہہ رہا ہوں، نہ آسمان سے کوئی شے اتارنی پڑی، نہ زمین سے کوئی شے نکالنی پڑی، بلکہ یہ کہ آپس ہی میں ٹکرا کر ختم ہو گئے۔ تو یہ تو ایک ہے، اور لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ شدید عذاب، کتنی حسرت ناک ہے یہ کیفیت، نہ آسمان سے کوئی آسمانی مصیبت آ جاتی ہے، وہ حسرت اس میں نہیں ہوتی، کوئی ایسی ہی زمین سے کوئی عذاب کی کیفیت آ جائے، وہ حسرت، آپس میں لڑ کر اور ایک دوسرے کے گلے کاٹ کر جب عذاب کی یہ شکل آتی ہے تو یہ بدترین اور نہایت حسرت ناک صورت ہے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ، اے نبی دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیات کی تصریف کر رہے ہیں، اپنے آیات کو، اپنے مضامین کو کیسے گردش دے دے کر مختلف پیرایوں میں، مختلف اسلوب میں بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھیں، غور کریں، تفقہ سے کام لیں، ان کے آنکھیں کھل جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، لیکن اے نبی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا، وہ اس قرآن کو حق نہیں مان رہے، ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ حق ہے، شدنی ہے، یقینی ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، کہہ دیجئے میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، ٹھیکے دار نہیں ہوں، نگران نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے لیے ایک وقت معین ہے، ہر اللہ کا فیصلہ جو ہے ایک وقت معین پر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو خبر تمہیں دی جا رہی تھی وہ سچی تھی یا صرف ڈھکوسلا تھا۔ تو چار آیتیں سورہ انعام کی وہ اور تین آیتیں یہ، ان کو ذہن میں رکھیے۔ تو اب اس کا چند باتیں جو اصولی ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ ایک عذاب ادنا ہے، ایک عذاب اکبر ہے۔ عذاب اکبر کو عذاب استیصال بھی کہیں گے، لیکن اس میں سورہ بنی اسرائیل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر، اس کے لیے اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ یہ صرف ان قوموں پر بھیجا گیا ہے کہ جن کے طرف رسول بھیجے گئے۔ اسی لیے فرمایا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جہاں تک عذاب ادنا ہے وہ آ سکتے ہیں، وہ رسولوں کی امتوں پر بھی آ سکتے ہیں، ان پر بھی آ سکتے ہیں جو رسولوں کے ماننے والے نہ ہوں، جن کی طرف کوئی رسول بھیجا نہ گیا۔ اور عذاب ادنا تو چونکانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے، جگانے کے لیے، لیکن یہ عذاب اکبر، یہ عذاب استیصال جسے ہم کہیں گے، جڑ سے کاٹ دینے والا عذاب، یہ صرف ان قوموں کے لیے تھا کہ جن کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اب اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ ختم نبوت کے بعد، اب جبکہ کوئی نبی آنے والے نہیں، کوئی رسول مبعوث ہونے والے نہیں، گویا کہ اس عذاب کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ البتہ اس میں ایک استثناء ہے، وہ استثناء قوم یہود کا، یہود کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے رسولاً الی بنی اسرائیل، سورہ آل عمران میں واضح الفاظ، اور یہود نے اپنے رسول یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار کیا، انہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ولد الزنا قرار دیا، نمبر دو انہیں جادوگر قرار دے کر، مرتد قرار دے کر واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا، اور کسی قوم کا یہ معاملہ اپنے رسول کے ساتھ نہیں رہا۔ استہزاء ہوا، تمسخر کیا، مذاق اڑایا، کہیں کسی کو جسمانی اذیت بھی پہنچا دی گئی، لیکن یہ کہ اولاً اتنی بڑی گستاخی اور پھر نمبر دو اس کو سولی پر چڑھا دینا، یہ دوسری بات ہے۔ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، وہ رفع سماوی ان کا ہو گیا ہے بجسد ہی شریف، لیکن یہ کہ اس قوم نے تو اپنے بس پڑتے اسے سولی پر چڑھا دیا، گویا کہ بدترین عذاب استیصال کی مستحق یہ قوم بن چکی تھی۔ لیکن اس کا معاملہ مستثنا رکھا گیا ہے، یہ ججمنٹ جو ہے ریزروڈ ہے، ابھی یہ سزا ڈیفر کر دی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خود حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہوں گے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے قوم غرق ہوئی، حضرت ہود علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم ختم کی گئی، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے سامنے، بلکہ آپ کے ہاتھوں اس قوم کو دفن کیا جائے گا اس زمین کے اندر، اور ان کے اوپر آخری عذاب استیصال جو ہے وہ انہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ میں نے اس پر بھی کچھ تھوڑی سی گفتگو کی ہے تفصیل سے، وہ آپ ندا کے مضمون میں دیکھ لیں گے، اس سے زیادہ کا اس وقت وقت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جان لیجئے، جزوی طور پر پوری قوم کو ختم کرنے والا عذاب تو اب نہیں آئے گا، اس لیے کہ کوئی رسول نہیں آئے گا، استثناء ہے یہود۔ البتہ جزوی طور پر ایک قوم ہے، بہت بڑی قوم ہے، اس کے کسی ایک حصے کے اوپر عذاب استیصال آ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ پوری قوم نہیں ہے، قوم کا ایک جز ہے۔ اور اس میں یہ بڑی تلخ بات ہے جو میں آپ سے عرض کرنے چلا ہوں، اس کی مستحق سب سے بڑھ کر امت مسلمہ ہے، امت محمد ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو بالکل ان عام تاثرات اور تصورات کے برعکس ہے جو ہمارے سامنے، ہم تو امت مرحوم ہے، ہم تو حضور کی امتی ہیں، ہمارے تو کلیم ہے جو بھی کچھ ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے، نہ دنیا میں ہم پر کوئی مصیبت آنی چاہیے اور نہ آخرت میں ہمیں، نحنو ابناء اللہ و احباؤ ہوں، ہم تو ان مغالطوں کے اندر مبتلا ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں برعکس، عذاب استیصال کی اگر کوئی قوم اب روئے عرضی پر مستحق ہے وہ صرف مسلمان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب، یہ پرائیڈ لیتے ہیں اس میں کہ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے، سارے نبیوں میں افضل ہمارا نبی۔ پھر ان کا حال جو ہے دنیا کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں آپ 45 ملک ہیں کہ 50 ملک ہیں، کہیں آپ بتا دیجئے کہ کامل اسلامی نظام موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ اب تو سب سے بڑے مجرم ہم ہیں، یہ تو ہمارے ذمہ تھا کہ دوسروں کو اسلام پہنچائیں، ہم دوسروں کو کیا پہنچائیں گے، ہم تو خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا اگر ہمیں دیکھ لے تو کبھی اسلام کے قریب نہ ہو۔ اس لیے کہ وہی جو جاٹ بنڈار شاہ کا قول ہے کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم ممکن ہے۔ کہ ہم اپنے وجود کے ذریعے سے لوگوں کو کتاب اللہ سے متنفر کر سکتے ہیں، دین سے بھگا سکتے ہیں، دین کی طرف لانے والے ہم نہیں، یہ پوری دنیا کا حال ہے ہمارا. لہذا سب سے بڑھ کر مستحق عذاب کے جو ہے مسلمان. البتہ مسلمانوں میں اس کی دو شکلیں ہمارے سامنے تاریخ میں آئیں، ان کو نوٹ کر لیجیے. ایک تو عذاب استیصال ہے، وہ تو اسپین کتنا بڑا علاقہ، آئیبیرین پیننسولا، 800 برس کی حکومت، تمدن، تہذیب، روشنی، ہر طرح کا دبدبہ. وہ تو وہ پوری میری تقریر آپ پڑھیں گے، بعد میں چھپے گی، اس مرتبہ نہیں ہے. یا یہ کہ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا شوق عطا فرمائے، تو معلوم ہوگا کہ کیا شے تھی یہ ہسپانیہ، مسلم اسپین، تاریخ انسانیت کے اندر اس کا کیا مقام ہے. لیکن نسیم منسیہ، ایک فرد باقی نہیں چھوڑا گیا، 30 لاکھ افراد تو قتل کیے گئے، باقی لکھوکا کو جو ہے ڈیپورٹ کیا گیا، وہ جہازوں میں بھر بھر کر بھیڑوں بکریوں کی طریقے سے انہیں لے جا کر جو ہے وہ شمالی افریقہ کے ساحل پر، براکو وغیرہ، الجیریا کے ساحلوں کے اوپر اتار دیا گیا، جاؤ دفاع ہو. یہ حشر مسلمانوں کا ہو چکا ہے اسپین میں، عذاب استیصال کی ایک جھلک. کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں، لا یرا الا مساکن، ہو مسکن اور محل نظر آ رہے ہیں، بسنے والے نظر نہیں آ رہے. فقوت دابر القوم الذین ظلموا، اس کا نقشہ موجود ہے. یہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے، اس سے اگر ہم سبق حاصل نہ کریں. حضور کی حدیث ہے، السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند وہ ہے جو دوسرے سے سبق حاصل کرے. ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، سبق حاصل نہیں کرتے. البتہ ایک دوسرا عذاب بھی دنیا میں مسلمانوں پر آیا تاریخ میں، وہ ہے ہلاکو کا عذاب، جس کے بارے میں اقبال نے بڑے خوفزدہ انداز میں یہ شعر کہا تھا کہ ترسم کے دیگر خیزت از خاک سمرقندے، آشوب ہلاکوئے ہنگامہ چنگیزے. مجھے اندیشہ ہے کہ دوبارہ خاک سمرقند سے چنگیز اور ہلاکو خاں کا طوفان دوبارہ نہ اٹھ کھڑا. وہ کیا تھا؟ کروڑوں مسلمانوں کو قتل کرایا ان کے ہاتھوں، وحشی قوم کے ہاتھوں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی قوم کو اپنے دین کا جھنڈا تھما دیا، تم ہٹو، دفع ہو جاؤ، تم گل سڑ چکے ہو، تمہارے اندر اب انسانیت کی رمق نہیں رہی ہے، تم بالکل نوع انسانی کے گلے سڑے ہوئے حصے کے مانند ہو. ہٹا دیا، عربوں کو معزول کر دیا گیا عالم اسلام کی قیادت سے. لیکن پھر جن کے ہاتھوں پٹوایا گیا تھا، انہی کے ہاتھ میں اللہ نے اپنے دین کا جھنڈا تھما دیا. ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ دو قسم کے عذاب ہماری تاریخ کے اندر آ چکے ہیں، عذاب استیصال بھی، اور وہ بھی کہ قوم کو ہلاک کروایا گیا، ایک قوم کو معزول کیا گیا، لیکن یہ کہ جس کے ذریعے سے وہ عذاب آیا، پھر اس کے ہاتھ میں اسے اسلام کی توفیق دے دی، اس کے ہاتھ میں عالم اسلام کی قیادت جو ہے وہ تھما دی. اب میں جو کچھ اندیشہ محسوس کر رہا ہوں، یہ میری گفتگو کا دوسرا عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جنوبی ایشیا، اور جنوبی ایشیا کو آپ سمجھ لیجئے، یہ بر عظیم پاک و ہند جس کے 3 حصے ہو چکے ہیں، بنگلہ دیش، بھارت، پاکستان، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے یہ سیلون اور یہ جو ہے جو علاقے، یہ تو خیر اس میں ہیں. جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں، جو میں نے اس جملے میں آپ کو پڑھ کر سنایا، مجھے اندیشہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ان دو میں سے کوئی ایک عذاب یقیناً ابا کر رہے ہیں. یا تو عذاب استثال اللہ بچائے، اس لیے کہ اسپین کے ساتھ ہمارے حالات کی بڑی مشابہت ہے، وہ میں ابھی آپ کو گنواؤں گا. یا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کہ کوئی ہمیں کسی کے ہاتھوں پٹوا کر پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کا جھنڈا تھما دے. تم نے تو قدر نہیں کی، ان تتولو یستبدل قومن غیرکم، تمہیں تو ہم نے آزادی دی انگریز سے اور ہندو سے، تم نے کیبنٹ مشن پلان تسلیم کر لیا تھا، ہم نے مکمل آزاد خود مختار پاکستان تمہیں عطا کیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ فننظر کیف تعملون. اب وہ بچے جو ہے بوڑھے ہو گئے ہیں، اس وقت ہم بچے تھے، اب بڑھاپے میں آ گئے ہیں، 45 برس ہونے کو آئے ہیں، 44 برس جو ہے وہ اس رمضان میں ہو چکے ہیں، 45 سال شروع ہو چکا ہے. یہ تو کہولت کی عمر ہوتی ہے کسی انسان کے لیے، یہ بس بحثیت قوم ہم کتنا عرصہ گزار کر کہاں کھڑے ہیں دین کے اعتبار سے، تو ظاہر بات ہے کہ قوم پھر اس عذاب کی مستحق ہو چکی. رحمت خداوندی جو ہے مزید مہلت دے، رحمت خداوندی ابھی اور ہمیں جو ہے کوئی مہلت دے دے کہ ہم توبہ کریں، رجوع کریں، یہ دوسری بات ہے. ورنہ واقعہ یہ کہ حالات کو اگر دیکھیں انباسڈ، بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں، اللہ تعالیٰ کو اسپین کے مسلمانوں سے دشمنی نہیں تھی اور ہم سے اس کا کوئی خاص رشتہ نہیں، بلکہ وہ تو عرب تھے، اس اعتبار سے یہ کہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبتاً زیادہ قرب رکھنے والی قوم تھی.
ہماری تو اکثریت جو ہے وہ آریاؤں سے ہے جو یہاں پہ مسلمان ہو گئے، یا وہ ترک ہے، مغل ہے، مختلف ہے، سیمیٹکس تو یہاں پر کم ہے، یہ تو دوسری نسلیں ہیں جو یہاں کے لوکل کنورٹس ہیں. اس اعتبار سے اگر کوئی قرابت داری کوئی اگر کوئی عامل ہے اور فیکٹر ہے تو وہ زیادہ مستحق تھے رحمت کے. لیکن یہ کہ اگر ان کے اوپر وہ عذاب کی شکل آ سکتی ہے تو آپ غور کر لیجئے کہ اللہ کے ہاں پھر کوئی جانبداری نہیں ہے، پھر ہم نے کوئی پٹا نہیں لکھوایا ہے اللہ سے. جیسے کہ حضور سے کہا گیا لست علیکم بے وکیل، میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے تمہارا کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، اگر تمہارے کرتوت وہ ہوں گے تو وہ عذاب تم پر آ کر رہے. اب یہ جو دوسرا عنوان تھا میرے آج کی گفتگو کا کہ یہ مشابہتیں کیا کیا ہیں مسلم اسپین اور مسلم انڈیا، اب یہ دو الفاظ ذہن میں رکھیے. میں نے چار نقطے یہاں نوٹ کیے، پھر میں عرض کر رہا ہوں بار بار، تفصیل آپ کو مل جائے گی ان چیزوں کی، لیکن یہ کہ اس کے لیے وہ پرچہ لیجئے، دیکھیے، پڑھیے. پہلی مشابہت تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اپنے اس جملے کے حوالے سے، ایگزیکٹلی ایٹ دی سیم ٹائم ان ہسٹری، 710 میں وہاں پہلی مہم گئی ہے جو صرف حالات معلوم کرنے کے لیے تھی. 711 میں وہ طارق ابن زیاد نے وہ کراس کیا ہے اس کو اور سمندر کو اور داخل ہوئے. 712 میں اب پہنچ گئے ہیں موسیٰ ابن نصیر، جس کے کہ وہ جرنیل تھے طارق ابن زیاد. 713 تک پورا اسپین فتح ہو. بلکہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ موسیٰ ابن نصیر نے پائرینیز ماؤنٹینز جو ہے جو اسپین کو، یہ پورا جو ہے بر اعظم یورپ، اس سے اسپین بالکل علیحدہ سا ہے، درمیان میں جیسے کہ گردن ہوتی ہے کسی شے کی، وہ چھوٹا سا علاقہ ہے جو جوڑتا ہے اسپین کو فرانس سے، اور یہ پہاڑی سلسلہ پائرینیز کو کراس کر لیا تھا موسیٰ ابن نصیر. اور ایک یہ رائے ہے کہ ابھی وہ سوچ رہے تھے کراس کرنے کی، اور ان کی خواہش تھی کہ پورے یورپ کو فتح کرتے ہوئے اب ترکی وغیرہ کے راستے سے ہو کر جو خلیفہ مسلمین، خلیفۃ امیر المومنین جو اس وقت دمشق میں موجود تھے، کہ ان سے جا کر ہینڈ شیک کروں گا اس پورے علاقے کو فتح. تو یہ وہ اسی طریقے سے یہاں کا معاملہ ہوا. 711 کے اندر آئے حضرت محمد ابن قاسم رحمہ اللہ، اور آپ کو معلوم ہے 2 سال کے اندر اور کہاں تک پہنچے. یہ اصل میں مغالطہ ہے سندھ کا. سندھ اس زمانے میں کہتے تھے اس پورے علاقے کو جو آج پاکستان ہے. دریائے سندھ اور اس کی جو ٹریبیوٹریز ہیں جو دریا اس میں ملتے ہیں، ان سب کا علاقہ سندھ تھا. لہذا ملک شمار ہوتے تھے اصل میں، جس کو آج ہم کہہ رہے ہیں، یہ 3 ملک اس وقت بھی تھے، سندھ و ہند. سندھ یہ پورا علاقہ تھا دریائے سندھ کا، ٹاس جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے بعد ہند تھا، اور پھر ملک بنگالا. بنگال اس وقت بھی ایک علیحدہ ملک سمجھا جاتا تھا، ملک بنگالا کہلاتا تھا، وہ ہندوستان کا حصہ شمار نہیں ہوتا تھا. تو سندھ و ہند و بنگال، یہ در حقیقت جو اس وقت جو تقسیم موجود ہے، قدیم تقسیم یہی تھی. یہ پورا علاقہ انہوں نے فتح کر لیا. یہ ملتان جس کو کہا جاتا ہے، ملتان کے در حقیقت یہ سارے، ایک بڑی پرانی جو ہے سفر نامے میں الفاظ ہیں، میں تو حیران رہ گیا تھا جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھے. لاہور کا تذکرہ کیا تھا، شہر لاہور کے از مضافات ملتان است. یہ لاہور تو مضافات ملتان میں سے تھا، سیٹلائٹس آف ملتان. ملتان مرکزی شہر تھا، اور اس کے تمام یہ آزاد کشمیر کی جو پہاڑی علاقہ سلسلہ شروع تھا، یہاں تک جو ہے محمد ابن قاسم کی حکومت قائم. بلکہ جب انہیں بلایا گیا ہے، وہ جے پور فتح کر چکے تھے. جے پور کہاں ہے؟ کتنی دور ہے دلی سے؟ یعنی ہارٹ آف انڈیا کے اندر پہنچے ہوئے. قنوج پر حملے کی تیاری کر رہے تھے جب انہیں واپس بلایا. یہ ایک ہی وقت میں اسپین کے اندر داخلہ، اور ادھر سندھ کے ذریعے سے ہند میں داخلہ، یہ ایک وقت میں ہوا ہے. صرف سندھ فتح نہیں ہوا، بلکہ راجپوتانے کا ایک بہت بڑا حصہ فتح ہوا. وہاں بھی صرف آئیبیرین پیننسولا فتح نہیں ہوا، بلکہ فرانس کا بہت بڑا حصہ، تقریباً 2/3 ورنہ ہاف جو ہے، نصف فرانس وہ فتح کر لیا گیا. تو ایک تو یہ ہے اس پہ مشابہت. نمبر دو یہ، اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ایک بدقسمتی ہے دونوں ان خطوں کی. جب اسلام یہاں آیا اور یورپ میں گیا، حضور کے انتقال کو 80 برس بیت چکے تھے، خلافت راشدہ کو ختم ہوئے بھی 50 برس، نصف صدی گزر چکی تھی. یعنی جو دور سعادت ہے اصل، دور نبوت اور خلافت راشدہ، اس کی سعادتوں اور برکتوں سے یہ دونوں خطے بالکل محروم رہے. آئے ہیں، یہاں پر اسلام آیا، وہاں پر اسلام پہنچا دور بنو امیہ کے وسط میں. البتہ اس زمانے میں بھی اگرچہ حکومت کی سطح پر ملوکیت آ چکی تھی اور ملوکیت کے ساتھ جتنے لوازم ہیں، محلاتی سازشیں، پیلس انٹریگز اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش، مقابلے، ایک دوسرے کو آگے بڑھنے نہ دینا، کوئی میرا جرنیل کوئی مجھ سے زیادہ اہم نہ ہو جائے کہ میرے اقتدار کو خطرہ ہو جائے، یہ تو پھر ملوکیت کے جو ہے لوازم ہیں. حکومت کی سطح پر یہ لوازم پیدا ہو چکے تھے، اگرچہ عوام میں مسلمانوں کے اندر جوش ایمان بھی تھا، جذبہ جہاد بھی تھا، دعوت اللہ کی ایک جو ہے موجود تھا، ایک امنگ، اسی طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ بھی تھا. یہی وجہ ہے کہ عوام کے ان جذبوں کی وجہ سے اس کو کہا جائے گا کہ بجلی کسی رفتار کے ساتھ اسلام پھیلا ہے اور فتوحات ہوئی ہیں. لیکن وہ جو ملوکیت کے اثرات ہیں، اب اس کو سمجھیے، دونوں جگہ پر یہ دوسری مشابہت ہے. جو جرنیلوں کا حشر ہوا ہے، محمد ابن قاسم کو بلا لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا اور قتل کرا دیا گیا خاموش. کیوں؟ اندیشہ ہوا ہوگا یہ نوجوان، یہ تو بھڑکتا ہوا شعلہ ہے، یہ تو مستعجل تو ہے، یعنی رہا تاریخ کے اندر، لیکن یہ کہ خوش درخشید، یہ بڑی تیزی سے بھڑک رہا ہے، یہ ہمارے لیے خطرہ نہ بن جائے، لہذا بلاؤ، جیل میں ڈالو، شہید کر. ادھر سے موسیٰ ابن نصیر بلا لیے گئے، واپس طلب کر لیے. اور پھر جو سلیمان بن عبد الملک نے ان کو ذلیل کیا ہے، جب آئے ہیں وہ اتنا بڑا مال غنیمت کا ایک تمار لے کر، 400 شہزادے تھے یورپ کے جو اس علاقوں کے تھے جو مفتو ہوئے تھے، جو بڑے زرق برق لباسوں میں اور پیٹیاں باندھے ہوئے ان کے جلوں میں آ رہے تھے، 400 شہزادے، 400 پرنسز. لیکن یہ کہ سلیمان بن عبد الملک نے دھوپ میں کھڑا رکھا ہے، یہاں تک کہ ایگزاسٹن کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گرے ہیں، اور اس کے بعد انہیں بھیج دیا گیا کہیں حجاز کے اندر بھیک مانگتے ہوئے، اس وقت کا انتقال. دونوں کا شکر. کیوں؟ یہ وہ ملوکیت کہ اپنے اقتدار کو قائم رکھنا، اور کہیں کو اندیشہ جو ہے کسی کے اندر اتنی طاقت نہ ہو، کوئی میرے لیے خطرہ نہ بن جائے، کوئی ہمارے اقتدار کے لیے جو ہے وہ تھریٹ بن کر کھڑا نہ ہو جائے. اس لیے کہ اگر تو للہیت ہوتی تو خوشی ہوتی. دونوں کے دونوں کا حال یہ ہوا کہ خوش درخشید ولے شعلے مستعجل ہوں. تیسری چیز، دونوں علاقوں کے اندر اسلام کی حکومت جو ہے تقریباً اس کا دورانیہ ایک، یہ 800 برس وہاں، 800 برس یہاں. ویسے تو یہ کہ اگر محمد ابن قاسم سے لیں گے تو وہ تقریباً 1100 برس بن جائیں گے. 1857 تک بھی تو آخر ایک چراغ ٹمٹما رہا تھا نا، تو وہ تو 712 سے 1857 تک جو ہے وہ تو، لیکن یہ کہ اصل حکومت جس کو کہا جائے گا وہاں بھی 800 برس کے لگ بھگ رہی، یہاں بھی 800 برس کے لگ بھگ رہی. اور چوتھی بات دونوں میں مشترک، زوال کے اسباب یوں تو بہت طویل ہوتے ہیں، کسی ایک گفتگو میں ان پر سیر حاصل گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کا سب سے بڑا مظہر ہوتا ہے کوئی عظیم مملکت ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے پھر ختم ہوتی ہے. طوائف الملوکی جسے آپ کہتے ہیں، ملوک الطوائف. اسپین میں بھی بنو امیہ کی حکومت کا، خلافت بنو امیہ کا جب خاتمہ ہوا ہے، 26 ریاستیں آئیبیرین پیننسولا میں مسلمانوں کی قائم ہو گئی انڈیپینڈنٹ. اب لڑ رہے ہیں، بھڑ رہے ہیں آپس میں، عیسائیوں کو موقع مل رہا ہے، کبھی اس کی مدد کی اس کے خلاف، کبھی اس کی مدد کی اس کے خلاف، اپنے پنجے گاڑتے جا رہے ہیں، زون آف انفلوئنس بڑھاتے جا رہے ہیں. ایک ایک کر کے ریاستیں گرنی شروع ہوئی، تا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، تقریباً 1250 عیسوی، 13ویں صدی کے نصف تک صرف دولت غرناطہ باقی رہ گئی. بقیہ یہ 250 برس جو ہے یہ صرف دولت غرناطہ تھی، باقی یہ کہ سب گر چکے تھے. 1492 میں دولت غرناطہ ختم. یہی معاملہ یہاں ہوا، مغل امپائر کے کمزور پڑنے کے بعد ہر علاقے کا نواب، ہر جگہ کا امیر، ہر جگہ کا جو بھی وہاں کا سردار تھے، انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم کی. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر طوفان آیا، باہر سے بھی اور اندر کے طوفان بھی، اور ختم ہوتے چلے. تو یہ 4 پوائنٹس ہیں سملیرٹی کے، ایک ہی وقت میں دونوں جگہ اسلام کی آمد، دونوں کے اصل جرنیلوں کا ایک سا حشر، ملوکیت کا منطقی و لازمی نتیجہ. نمبر 3، دونوں کا دورانیہ تقریباً ایک. نمبر 4، دونوں کے زوال میں طوائف الملوکی جو ہے اس کا سب سے بڑا مظہر، اس کی کمزوری اور ضعف کا. اب جو فرق ہیں ذرا ان کو نوٹ کیجئے. پہلا فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پہلی آمد ہوئی ہے عربوں کے ذریعے سے وہ بہت مختصر رہی. جیسے ہی بلا لیے گئے موسیٰ ابن محمد ابن قاسم وہ زوال آنا شروع ہو گیا, جلد ہی وہ معاملہ ختم ہو. اس کے 300 برس بعد پھر اصل میں اسلام آیا ہے اور وہ شمال مغربی سرحدی جو یہ درے ہیں ان کے ذریعے سے آیا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ غوری ہو اور اسی طریقے سے غزنوی ہو, یہ سب کے سب ادھر سے آئے. 300 برس کا وقفہ وہاں ہے شروع میں, لیکن وہاں تسلسل سے 8 برس ہے. البتہ یہ کہ وہ 300 برس پہلے ہم سے ختم ہوئے. ہم آج سے یوں سمجھیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تقریباً 150-200 برس قبل ختم ہوئی ہے, وہی تقریباً 300 برس کا وقفہ شروع میں وہاں پڑا ہے, اور یہاں پر پڑا ہے شروع میں, اور وہاں پر جو ہے وہ بعد میں تسلسل کے ساتھ خاتمہ جو ہے ہم سے کوئی 300 صدیوں پہلے ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں چونکہ بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی جو خالص عرب تھے, لہذا وہاں کا اسلام خالص عربی اسلام تھا, عجمی اثرات نہیں تھے. ایرانیوں کے, ترکوں کے, یہ ٹرکو ایرانین اسلام جو ہے اس کے کچھ اپنے خواص ہیں, اس کے اپنے کچھ معاملات ہیں, خصوصیات ہیں جن پر اس وقت میں گفتگو نہیں کر سکتا. ویسے میری کتاب جو ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر, اس کا ایک چیپٹر ہے کہ جس میں میں نے ان چیزوں پر بحث کی ہے کہ ہندوستان میں جو اسلام آیا اس کے کیا خصوصیات تھی. پہلا دور اور تھا, بعد کا دور اور ہے, لیکن وہاں پر جو ہے خالص عربی اسلام رہا, جبکہ یہاں اصل اسلام جو ہے عربی اسلام وہ تو بہت شارٹ لفٹ تھا. اس کے بعد وہ عجمی اسلام آیا ہے جس پہ کہ ایران کے اور ترک تہذیب کے اثرات بہت گہرے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہاں فقہ مالکی کا دور دورہ ہوا. امام مالک رحمہ اللہ وہ امام دار الحجرہ, امام مدینہ ہے, اور وہ عربی النسل ہے, اصل عرب. یہاں پر امام ابو حنیفہ کی فقہ کا دور دورہ ہوا, وہ عجمی النسل ہے, ایرانی ہے نسلی اعتبار سے, اور ظاہر بات ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے کوفے سے شروع ہوا ہے. یہ میں سرافر گنوا رہا ہوں, علمی دلچسپی کی باتیں ہیں. چوتھی بات یہ کہ وہاں خاتمہ 500 سال ہوئے ہو چکا, اور یہاں جو خاتمہ اول ہوا تھا اس میں بھی یوں سمجھیے کہ 150-200 برس ابھی صرف گزرے ہیں. پانچویں بات یہ بہت اہم ہے, اس کا اس وقت کے حالات سے اور جو مستقبل ہے اس کے پہلو سے ان کی بڑی اہمیت ہے. وہاں خاتمہ ہوا ہے لوکل لوگوں کے ذریعے, وہی عیسائی جو مفتو تھے وہی اٹھے ہیں اور انہوں نے عربوں کا تختہ الٹ دیا, جبکہ یہاں جو خاتمہ ہوا وہ لوکل لوگوں سے نہیں ہوا, انگریز کے ہاتھوں. اس سے ایک بہت بڑا فرق واقع ہوا. اگر خدا نہ خواستہ یہاں بھی, جیسا کہ میں بعد میں بتاؤں گا, جو لوکل کوششیں ہوئی تھی اسلام کو ختم کرنے کی, اگر وہ کامیاب ہو جاتی, اگر سیوا جی کامیاب ہو جاتا, اگر اس کے بعد جو مرہٹا تحریک اٹھی تھی جس کو کہ عبدالی نے آ کر کچلا, اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو یہاں کسی مسلمان کا نام و نشان باقی نہ بچتا. اس لیے کہ ان کے اندر تو انتقامی جذبات شدید تھے, ان کی دشمنی بے پناہ تھی. ان کے اندر تو یہ تھا کہ 800 برس انہوں نے ان پر حکومت کی ہے. اس کے اثرات تو یہ ہے کہ اندرا گاندھی جیسی سیکولر مائنڈیڈ عورت نے بھی یہ الفاظ کہے کہ وی ہیو ایون جبر 1000 ایئرز ڈیفیٹ. اس قوم کے ہاتھوں اگر یہ معاملہ ہوتا تو پھر واقعتا اسپین والی صورت ہو جاتی. یوں سمجھیے کہ ہر شر کے اندر اللہ نے کوئی خیر کا پہلو مضمر کر دیا ہوتا ہے. انگریز کی آمد یہاں پر شر تو تھی, ہم محکوم ہو گئے, لیکن اس پہلو سے اس میں خیر کا عنصر موجود تھا. اگر یہی معاملہ ہندوؤں کے ہاتھوں ہوتا تو یہاں سے اسلام اور مسلمان کا خاتمہ بالکل اسپین کے طریقے سے ہو گیا ہوتا. لیکن انگریز آیا ہے, اس نے بہرحال شروع میں مسلمانوں کو دبایا ہے, ہندو کو ابھارا ہے, اس لیے کہ اسے اندیشہ تھا کہ مسلمانوں سے تو ہم نے حکومت لی, لہذا ان کے اندر انتقامی جذبات ہیں. لیکن یہ کہ بعد میں جب کہ سر سید احمد خان مرحوم نے کچھ اطمینان دلا دیا, اسباب بغاوت ہند کتاب لکھی, اس مسلمانوں میں تحریک چلائی, اس کے نتیجے میں یہ کہ انگریز تھوڑا سا مطمئن ہوا, تو بہرحال رول آف لا جسے کہا جاتا ہے وہ اس ملک کے اندر رہا. جبکہ وہ معاملہ جو ہے اسپین میں جو کچھ ہوا وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس کی تو آپ تاریخیں پڑھیے, خود ان کی لکھی ہوئی تاریخیں, کہ جس طریقے سے وعدہ خلافیاں انہوں نے کی ہیں, جس طرح کے قتل عام ہوئے ہیں, جس طرح عربی کتابوں کے بڑے بڑے جو ہیں وہ آتش کدے روشن کیے گئے ہیں, سب کتابیں جمع کرو آگ لگا دو, بون فائرس کرناٹک کے اندر بھی, اور کہاں یہ کوئی نہ عربی رہے, نہ عربی زبان رہے, نہ عربی لباس رہے, اور مجبوراً سب کو کہا گیا کہ عیسائی بنو, اور جن لوگوں نے کوئی ڈر کر عیسائیت قبول کر لی اور اندر سے اسلام پر باقی رہے, پھر انکوزیشن ذرا سی بھی کہیں ثابت ہو گئی ان کی کوئی حرکت اسلام کے مطابق، آپ کو فوراً مذہبی عدالت اور زندہ جلا دو. یہ ہوا ہے حشر وہاں، لیکن یہاں الحمدللہ کہ اس قسم کا حشر جو ہے وہ نہیں ہوا. اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، کہ یہاں ایک بیرونی طاقت جو ہندوستان کی نہیں تھی وہ آئی ہے، اور ایک عرصہ ایسا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں شاک ابزاربر جیسے گاڑی میں ہوتا ہے، یہ ایک بفر پیریڈ ہے ہماری تاریخ کا، اس میں کہ ہندو کا وہ غلبہ اگر اس طریقے سے ہو جاتا. اور یہی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں قائد اعظم کی سیاسی بصیرت کا بہت قائل ہوں. انہوں نے جو اس کو منظور کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان، اس کا سبب یہی تھا، اگر انکار کر دیں اور یونی لیٹرل پاور چلی جائے کانگریس کے ہاتھ میں، اگر انگریز یہ سمجھتے اس وقت کہ یہ مسلم لیگ ضدی ہے، ان سے چھوڑو، دفع کرو، بائی پاس کرو، کانگریس کو دے دو حکومت اور چلے جاؤ، اگر یونی لیٹرل ٹرانسفر آف پاور کانگریس کو ہو جاتا تو وہ حشر ہوتا پھر یہاں مسلمان کا. یہ اس لیے اس وقت انہوں نے پسپائی اختیار کر کے کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر لیا، کہ جس میں کم سے کم مستقبل کا بلو پرنٹ تو موجود تھا کہ تین زون بنیں گے اور ہر زون آٹونومس ہوگا سوائے تین معاملات کے، اور ان کو اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ ان کا خود اختیاری حاصل ہوگی. اس کو انہوں نے قبول اس لیے کیا، ورنہ یونی لیٹرل ٹرانسفر آف پاور فرام برٹش ٹو کانگریس، اس کا نتیجہ پھر وہی ہو سکتا تھا جو اگر شیواجی کامیاب ہو جاتا تو ہوتا. اس کے بعد نتیجہ جو ہے میں نے چھٹا بیان کر دیا، وہاں استیصال کلی ہو گیا، کالم یغنو فیہا، یہاں الحمدللہ وہ بات ابھی تک نہیں ہوئی. ایک اور فرق نوٹ کیجئے، وہ اصل میں جو روشن دور ہے ہماری تاریخ کا ہسپانیہ کا، وہ امت کی کے پہلے 1000 سال سے متعلق ہے. بڑی علمی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں، ابن رشد ہو، ابن خلدون ہو، اور ابن عربی ہو، ابن حزم ہو، بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ میں تو جو ترقی انہوں نے کی ہے، پورا یورپ مانتا ہے کہ ہم نے انہیں سے لیا سب کچھ، لیکن یہ کہ مذہبی اعتبار سے کوئی مجدد وہاں پیدا نہیں، جسے مجدد کہا جائے. جبکہ یہ بر عظیم پاک و ہند جو ہے، اس میں عظیم شخصیتیں جو پیدا ہوئی ہیں وہ الف ثانی کی ہیں، امت کی تاریخ کا دوسرا 1000واں سال، اور ان میں جو شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں وہ مجددین امت ہیں، چاہے وہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی ہو رہے محلہ، اور چاہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی ہو رہے محلہ، اور چاہے وہ شہیدین کی تحریک ہو، یہ مجددین کے خاتے میں آئے. یہ علماء کے درجے میں نہیں ہے صرف لوگ، جبکہ وہ ابن رشد ہوں یا ابن عربی ہوں یا ابن خلدون ہوں یا ابن حزم ہوں، وہ صرف بڑی علمی شخصیتیں شمار ہوگی. یہاں کی شخصیتیں نمبر ایک تو یہ کہ وہ پہلے 1000 سال سے متعلق، یہ دوسرے 1000 سال سے متعلق. نمبر وہ صاحب علم، صاحب فہم، وہ جو کچھ آپ حکمت، فلسفہ، جو کچھ بھی کہیں اس میں اونچا مقام ہے، لیکن یہ ہے مجددین امت. ایک آخری شے جو ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، یہ مشابہت بھی بنتی ہے اور اختلاف بھی. عجیب بات یہ ہے کہ وہاں بھی جو عیسائیوں نے دوبارہ حاصل کی ہے حکومت، اس کا عمل شروع ہوا ہے پہاڑی سلسلہ جو ہے، اسپین کا جو شمالی ساحل ہے یہ پورا پہاڑی سطح مرتفعہ، یہاں سے رفتہ رفتہ انہوں نے پھر ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حکومتوں کو کمزور کرنا شروع کیا، اور جنوبی حصے میں غرناطہ یہ آخری ہے جہاں پہ کہ خاتمہ ہوا 1492. یہاں بھی ہندوستان میں نوٹ کیجئے، صرف شمال اور جنوب کا فرق ہے. جنوبی ہند کی سطح مرتفع وہ علاقہ ہے جہاں سے 2 مرتبہ، پہلے تاریخ میں 3ری مرتبہ، اب ایسی عظیم قوت ابھر رہی ہے اور ابھر چکی ہے پہلے، جو اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ابھری. سطح مرتفع شمالی وہاں تھی اور سطح مرتفع جنوبی یہاں ہے. اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے ابھی عرض کروں گا. اب میں چاہتا ہوں کہ اذان دے دی جائے، اذان اول ہو جائے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا. جلدی کیجیے. اللہ اولہ وآخرہ، میری گفتگو کا جو پہلا عنوان تھا، سفر کے تاثرات مثبت اور منفی، وہ بھی بیان کر چکا. پھر یہ کہ اسپین اور ہندوستان، مسلم انڈیا، مسلم اسپین، اس کے حالات، اس کی تاریخ میں مشابہت کے پہلو کون کون سے ہیں، اور فرق و تفاوت کس کس اعتبار سے ہیں. 4 پہلو میں نے بیان کیے مشابہت کے، 7 پہلو بیان کیے جو فرق اور تفاوت ہیں، 8ویں چیز وہ تھی کہ جس میں ایک اعتبار سے مشابہت ہے، اور وہ یہ کہ وہاں بھی شمالی سطح مرتفع سے عمل شروع ہوا تھا مسلمانوں کے خاتمے کا، یہاں بھی ہندوستان کے جنوبی سطح مرتفع سے تین مرتبہ یہ تحریک اٹھی ہے۔ تو آٹھویں چیز یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نوٹ کر لیجئے، میری اس گفتگو کے حصے کا خلاصہ، یہ پاکستان اب مسلم انڈیا کا غرناطا ہے۔ جیسے وہاں سکڑ کر اسلامی حکومت اور مسلمانوں کا اقتدار جو ہے وہ پورے آئیبیرین پیننسولا سے نکل کر اور ایک حصے میں، اور وہ حصہ وہی تھا کہ جو مسلم ورلڈ سے متصل تھا، اس لیے کہ مراکو سے قریب ترین تو یہی علاقہ تھا جنوبی اسپانیہ کا، یہی غرناطا ہے۔ تو وہاں سے سکڑ کر شمال سے جنوب میں آ کر اور جو بھی علاقہ رہ گیا تھا مسلمانوں کے قریب ترین، اور اس میں بھی دو تحریکیں وہاں ایسی اٹھی تھی، المرابطون اور الموحدون، ان سے تقویت ملتی رہی ہے، اور یہ دونوں موراکو کی سارا کی تحریکیں تھیں۔ بہرحال اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ یہاں جنوبی سطح مرتفع ہے، انڈین پیننسولا، یہ بھی پیننسولا کہلاتا ہے، آئیبیرین پیننسولا، یہ انڈین پیننسولا، اس کی جنوبی سطح مرتفع سے ہو کر اب یہ پاکستان تقریباً وہی نسبت رکھتا ہے، ریشو پروپورشن مسلم انڈیا جو رہا ہے اس کے ساتھ، کہ جو غرناطا کا ریشو پروپورشن تھا آئیبیرین پیننسولا کے ساتھ۔ یہ ہے گویا کہ آخری چٹان ہے اس پورے علاقے کے اندر اسلام کا آخری حصار۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو۔ آپ صرف کوئی ایک چھوٹا سا ملک نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تاریخ کے تناظر میں دیکھیے اور مسلم انڈیا مسلم اسپین کا تقابل کیجئے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اسلام کے لیے اب آخری حصار۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے پہلے بھی کہ بعد میں تو ہوتا ہے کوئی نسیم حجازی ناول لکھ دے گا آخری چٹان، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ ناول لکھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو اس زمانے میں اگر لوگوں میں شعور پیدا ہو جائے، جس کو آپ کہتے ہیں سینس آف ہسٹری، تاریخ کا شعور ہو کہ بہاؤ کدھر ہو رہا ہے، کدھر سے ہم ڈرفٹ ہوتے ہوئے کدھر جا رہے ہیں، اب کہاں کھڑے ہیں، آگے کیا نظر آ رہا ہے، اگر یہ کوئی سینس آف ہسٹری ہو تو شاید کہ لوگ جاگ جائیں اور حالات کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اب میں اس میں ایک آخری نقطے کی طرف تذکرہ کر رہا ہوں، تاریخ ہند کے اعتبار سے۔ یہ جو جنوبی ہند کی سطح مرتفع سے طاقت ابری تھی اسلام کے خاتمے کے لیے، وہ ہے مرہٹا قوت۔ باقی شمالی ہندوستان کے اندر ایسی کوئی تحریک نہیں ابری کہ جو اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے ابری۔ ہو گئے ہیں، تصادم بھی ہوئے ہیں، لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ جن کا ڈکلیئرڈ ایم یہ ہو کہ ہندوستان کی 75 سرزمین کو پاک کرنا ہے اسلام سے، ملیچوں سے، اسلام سے اور مسلمانوں سے، یہ ہے مرہٹا قوت، وہی سطح مرتفع کا علاقہ۔ سیوا جی ابھرا، اور آپ کو معلوم ہے کہ کس قدر شدید وہ ہوگی کیفیت جس کی بنا پر کہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 25 برس مسلسل لگائے ہیں اس طاقت کو کچلنے کے لیے۔ تاریخ میں اس کا کوئی پیرلل نہیں ہوگا۔ ہندوستان کا شہنشاہ، پایہ تخت دہلی، پورے 25 برس واپس آنا نصیب نہیں ہوا، پورے 25 برس جو ہے مرہٹا قوت کو کچلنے کے اندر لگا دیے، وہیں دفن ہو گیا اورنگ آباد میں، وہ دلی واپس نہیں آیا۔ کوئی ہے دنیا کی تاریخ کے اندر اس کی مثال؟ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور یہ اورنگزیب کون ہے؟ یہ در حقیقت جو حضرت مجدد الفشانی رحمت اللہ علیہ کی جو تحریک تجدید دین تھی، یہ اسی کے اثرات تو تھے، ورنہ یہ مغلیہ خاندان میں تو شرابی کبابی پیدا ہوتے تھے، ان کے اندر کوئی مسلمان جذبات رکھنے والے کا کون سا ابھرا ہے؟ اکبر جیسے شخص نے تو دین کا بیڑا غرق کرنے کا اور دین محمدی کو ختم کرنے کا جو ہے وہ بیڑا اٹھا لیا تھا۔ اس اعتبار سے یہ ایک معجزہ ہے، معجزہ خود بخود نہیں ہو گیا، یہ مجدد الفشانی رحمت اللہ علیہ اس درویش کی تجدیدی مسائی کا مظہر ہے کہ وہ ابھرا ہے، اور اس نے کتنا سمجھا، یہ بھی کر سکتا تھا وہ کہ چلو چلا جائے، ٹوٹ جائے اتنا حصہ، اپنے عیش کرو، بیٹھو یہاں پر، شمالی ہند میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک شہنشاہ ہند 25 برس لگا رہے قوت کو ختم کرنے میں، اس کا مطلب ہے اسے کلی شعور موجود تھا کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کے لیے کس طرح بڑی خطرہ ہے یہ طاقت جو ابھری ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے تاریخی اعتبار سے کہ وہ قوت بالکل نہیں کچلی گئی، اس سانپ کا سر کچلا نہیں گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اورنگزیب کے انتقال کے صرف نصف صدی کے بعد پھر وہ طاقت ابری ہے، اور اس زور شور کے ساتھ ابری ہے، پورا سینٹرل انڈیا اور یہاں تک کہ دہلی تک چوتھ وصول کرتے پھر رہے تھے مرہٹے، ہر جگہ سے چوتھا حصہ، اور پورا جو ہے یہ انڈیا ان کے گویا کہ کھلا میدان پڑا ہوا، کوئی طاقت مقابلے میں نہیں رہی۔ اس وقت پھر وہی مجددین امت اس سلسلے کی دوسری کڑی شاہ ولی اللہ دہلوی ایک درویش، وہ خود کسی پاور پالیٹکس میں نہیں تھا، وہ خود کہیں کا نہ صوبے دار تھا اور نہ کوئی کہیں کا نواب تھا یا امیر تھا، ایک درویش، ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد میں بیٹھا ہوا، لیکن دیکھ رہا ہے حالات کو، حالات کدھر جا رہے ہیں، اندیشہ کہاں کہاں سے، کیا خطرات، اور یہ بھی انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہندوستان میں کوئی طاقت موجود نہیں ہے کہ جو ان کا مقابلہ کر سکے، لہذا خط لکھتے ہیں احمد شاہ ابدالی کو، خدا کے لیے تم آؤ، اس سنم خانہ ہند میں اسلام کا مستقبل شدید خطرے سے دوچار۔ احمد شاہ ابدالی آتا ہے اور پانی پت کی تیسری جنگ میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اللہ نے کروایا جو کچھ کروایا، احمد شاہ ابدالی کی کیا ہمت تھی، 12,000 کا لشکر لے کر آیا تھا جبکہ لکھوں کا مرہٹوں کا ٹڈی دل تھا، لیکن اللہ کی نصرت بھی ہوتی ہے، بہرحال وہ اس وقت قوت ملتی ہے، ورنہ یہ کہ جو کچھ حشر اس وقت ہوتا مسلمانوں کا اور اسلام کا، وہ گویا کہ اسپین والی تاریخ اس وقت دہرائی جا سکتی ہے۔ تیسرا دور ہے یہ اب جس کا کہ ہمیں شعور نہیں ہے، ہم نے اپنی سرحد کو آڑ بنا لیا ہے، اس سرحد کے پار ہم دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، مرے ہندوستان کا مسلمان جیسے بھی ہو، اس کے جو حشر ہو ہمیں کیا، ہم تو آ گئے، ہمارے اپنے آرام کدے ہیں، ہمارے عیش کدے ہیں، ہمارے محل ہیں، ہماری کوٹھیاں ہیں، ہمارے کارخانے، ہمیں پتہ ہی نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی پتہ نہیں کہ کیسے کیسے منصوبے بن رہے ہیں۔ اب آپ ذرا نوٹ کیجئے ہسٹوریکلی، وہی علاقہ ہے، وہیں سے ابری ہے یہ آر ایس ایس، وہی قیادت ہے، وہی علاقہ ہے، وہی مرہٹا قوت ہے، وہیں سے ابری ہے شیو سینا، وہیں سے یہ بی جے پی کی اصل قیادت جو ہے، یہ جو اس وقت سیاست کے اندر وہاں بہت دخیل ہو چکی ہے، یہ ایک سیلاب پھر ابھر رہا ہے، اور میں نے اپنی تقریر میں واضح طور پر ایک تذکرہ کیا ہے، ہندوستانی مسلمانوں کے ایک بڑے سیاسی رہنما ہیں سید شہاب الدین صاحب، وہ بھی اس کنونشن میں آئے ہوئے تھے مہمان مقرر کی حیثیت سے، میں نے ہندوستان کے حالات میں جب ان سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہندو ملیٹنٹ ریوائولزم جس سختی کے ساتھ ابھر رہا ہے، اسے آپ صرف بی جے پی کی جو عددی طاقت ہے اس سے نہ ناپیے، یہ سیلاب اس سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کوئی سیکولر مائنڈیڈ ہندو رہا ہی نہیں ہندوستان، وہ جو سیکولر تھے کانگریس کا ایک حلقہ اثر تھا، ان میں کچھ نہ کچھ لوگ اس اعتبار سے کہ وہ سیکولر رہنا چاہتے تھے، اب تو کہتے ہیں کہ جو بڑے سے بڑا جو وسعت قلب والا ہندو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ سول کوڈ ایک ہونا چاہیے، واقعتاً قوم ایک ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ میرج لاس جو ہیں، فیملی لاس، طلاق اور شادی کے قوانین اگر ایک نہیں ہوں گے، اور راجیو گاندھی کا سب سے بڑا جرم جو ہے سمجھا گیا جس کی وجہ سے ہم تو خوش ہوتے ہیں یہاں بیٹھ کر راجیو ہار گیا، لیکن یہ کہ در حقیقت اس کے ہار کا سبب کیا ہے، ہندوؤں نے اسے سزا دی ہے اس بات کی کہ اس نے مسلم آئلی قوانین کا تحفظ کیا تھا، وہ جو ایک ورڈکٹ آ گیا تھا کلکتہ ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا اس کے بینچ کا، کہ جس میں کہ آئلی قوانین کے اندر دخل اندازی کی گئی تھی، مسلمان کھڑے ہو گئے، انہوں نے متحدہ محاق بنایا مولانا علی میاں کے زیر قیادت، لیکن یہ کہ راجیو گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے اور یہ طے کر دیا کہ مسلمانوں کے آئلی قوانین میں کوئی عدالت دخل نہیں دے سکتی، اور اس سے بڑا جرم کیا ہوگا ہندو ذہن کے لیے کہ لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے راجیو نے یہ الفاظ کہے کہ میں نے تو اس سے پہلے مسلمان قانون کا مطالعہ نہیں کیا تھا، اب میں نے مطالعہ کیا ہے تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جتنے حقوق عورتوں کو مسلمانوں نے دیے ہیں اسلام نے دیے کسی دوسرے قانون نے نہیں، ہندو ذہن اسے گوارا کر سکتا تھا، اٹھا کر پھینک دیا، کانگریس جو ہے وہ چٹ پڑی ہوئی، اور اب وہ حکومت ہے کہ جس کے پیچھے ڈنڈا بی جے پی کا ہے، اگرچہ وہ حکومت میں نہیں آئی، منسٹری قبول نہیں کی، بہت میچیور ہے ان کی سیاسی سوچ، منسٹری میں آ کر تو بدنام ہونا ہے، منسٹری میں مت آؤ، دباؤ ڈالے رکھو ان کے اوپر، لہذا اس وقت وہ وی پی گورنمنٹ جو ہے وی پی سنگھ کی، وہ در حقیقت بی جے پی کے ڈنڈے، بلکہ جس کو آپ کہتے ہیں انڈر دی تھمب، ان کے گھنگوں کے تلے، یہ ہے وہ سیلاب، یہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ ہے جس کی وجہ سے میں نے لکھا تھا کہ کیا وہی تاریخ یہاں دہرائی جانے والی ہے، اور ہمارے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے، وہی طوائف القلوب کی، وہی انتشار، وہی مرنے والی امتوں کا عالم پیری، دو لخت ہوئے تو ہمیں ہو گئے اب کتنے برس ہو گئے، اب تو یوں سمجھئے کہ 71 اور یا 19 برس ہونے کو آ رہے، دو لخت ہو گئے، اب یہ کتنے لخت ہوں گے یہ اللہ جانے، یہ لخت وہ تھا جو میں نے استعمال کیا تھا 1982 میں جو ضیاء الحق صاحب کے نام خط لکھا تھا کہ اس کی فردل مرکنائزیشن خدا نہ کرے کہ آپ کے ہاتھوں ہو جائے، تاریخ کا جو مستقبل کا مورخ ہے یہ نہ لکھے کہ پاکستان کے نام سے جو وقت کی عظیم ترین مسلمان مملکت قائم ہوئی تھی اس کو پہلے تو دو لخت کیا ایک شرابی اور زانی ٹولے نے, یحییٰ خان اور اس کے ساتھی, اور اس کے بعد اس کی فردر بلکنائزیشن ایک ایسے شخص کے ہاتھوں ہوئی کہ جو نمازی تھا پرہیزگار. یہ میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں, اور میں نے اس خط میں لکھا تھا کہ میں بالکل سندھ میں بنگلہ دیش کی جو تحریک تھی, بنگلہ دیش کی موومنٹ جو مشرقی پاکستان, اس کے پیرلل حالات دیکھ رہا, جبکہ لوگ کہتے تھے کہ تمہیں معلوم ہوتا ہے کوئی ابسیشن ہو گئی ہے, کوئی تمہارے کو دھڑ سوار ہو گئی ہے, ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا وہاں. اس وقت میں نے کہا تھا کہ اس تحریک کے وہ جو بالکل اس کے پیرلل تحریک جو ہے اس کی جڑ پڑ چکی, اور آج وہ صورت آپ کے سامنے ایک والکینو ہے. خبریں آپ سن لیتے ہیں, کبھی ہمارے کوئی جرنیل کوئی اور سرکاری کہہ دیتے ہیں وہ تلی ہندوستان کی فوجیں تلی ہوئی ہیں, اس نے سارے راجستھان کے بارے میں اپنا جو ہے وہ پروگرام بنا لیا ہے, اس نے دو مرتبہ جو کی ہے ایکسرسائزز اس میں خاص طور پر واضح طور پر حیدرآباد کو ٹارگٹ بنا کر, اور اندرونی کیفیت جو ہے آپ کو معلوم ہونی چاہیے, ہندو مسلمان کے درمیان 1947 میں اتنی نفرت نہیں تھی جتنی نفرت آج ہندی مسلمان اور ایم کیو ایم کے درمیان. یہ میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اس خاک اور خون کے دریا میں سے گزر کر ہم آئے. ہم مشرقی پنجاب میں تھے, ہم نے وہاں تقریباً سوا مہینہ محصور ہو کر گزارا, چند دن پہلے تک بھی وہاں ایسی نفرت کے آثار نہیں تھے. 12 جولائی 1947 کو لاہور سے اپنا میٹرک کا رزلٹ سن کر میں گیا ہوں, وہاں جا کر ہم نے جشن منائے ہیں. میرا جو نمبر 2 تھا سکھ لڑکا امرجیت سنگھ کھرانا, جو 90 نمبر مجھ سے پیچھے رہ گیا تھا میٹرک کے رزلٹ میں, اس نے مجھے پارٹی دی ہے. میں جا کر اس کے گھر جا کر خالص ہندوؤں کے محلے میں میں پارٹی کھا کر آیا, لیکن یہ اس وقت تک کوئی آثار نہیں تھے, کوئی دشمنی نہیں تھی, ساتھ مل رہے تھے. پھر لاوا ایک دم پھٹا ہے. یہاں تو دشمنی جو ہے سال ہا سال ہو گئے ان دشمنیوں کو پروان چڑھتے ہوئے, سینے چھلنی ہو چکے ہیں, جوابی انتقام کے جذبات جو ہے دونوں طرف ایسے ہیں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں تو اس کا اندازہ اسی طرح کرتا ہوں جیسے غالب نے کہا تھا کہ وہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں, کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا. 3 سال پہلے کی بات ہے جب میں نے حیدرآباد میں میں نے دورہ کیا تھا سندھ کا 2 مرتبہ, اور میں وہاں کے حالات کو دیکھ کر اس طرح مایوس ہوا تھا. اپنے ساتھیوں سے میں نے کہا تھا حیدرآباد میں میں خون کی بارش ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. 3 سال پہلے کہہ رہا ہے. یہ ہے در حقیقت حالات کی سنگینی. خدا کے لیے اپنے مسائل اور اپنے معاملات اور اپنے ڈرائنگ روموں اور اپنے مستقبل اور اپنے کیریئر اور اپنے ہی مالی معاملات اور اپنے ان کی ذرا اس گرداب سے نکلیے, سوچئے امت کے بارے میں سوچئے, اس کے مستقبل کی فکر کیجئے. یہ آخری حصار ہے ہندو ملٹنٹ ریوائولزم, اگر کہیں اس نے اس کو کوئی زوخ پہنچا دیا تو پھر یہ ہے کہ مشرقی وسطی وہ تو حلوہ نوالا تر ہے, حلوہ ہے, انہیں تو کوئی جان ہے ہی نہیں, وہ تو عیاشیوں کے ذریعے تیسے کھوکھلے ہو چکے ہیں. ایک ملک کا ایک پیسہ بہت ہے, جہاز بہت ہے, اڑائے گا کون؟ ایک مرتبہ یہ عرب اسرائیل جنگ کے دوران, ایک جگہ کا نام میں نہیں لیتا, واقعہ ہے جو ہمارے وہاں کے ساتھیوں نے بتایا, غلطی سے کہیں سارن بچ گیا, ایئر بیس سے سب کے سب لوگ بھاگ گئے, کوئی رہا ہی نہیں وہاں. نتیجہ یہ طے کر دیا گیا ہے کہ اب گیٹ فوراً بند کر دیے جائیں, لاک کر دیے جائیں گے بیس کے, کہ کوئی باہر نہ جا سکے. یہ تو حشر ہے, ان کے اندر دم ہے لڑنے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری چٹان ہے, اگر اس سے کوئی زوخ پہنچا تو اس کا نتیجہ جو ہے یہ پھر پورا مڈل ایسٹ جو ہے یہ کھلا پڑا ہوا ہے, کوئی طاقت اس کے بعد نہیں ہے جو مقابلے کے اندر. یہ ہے اصل میں وہ صورت حال. وہ دیوانہ جو یہ 4 سال پہلے لکھ رہا تھا, وہ حالات اس تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. اب اس میں آخری حوالہ دے رہا ہوں, پہلے بھی دیا تھا ٹائمز آف لندن کا, اس نے 3 سال پہلے وہ بات لکھ دی تھی, اب 14 اگست آ رہی. 3 سال پہلے 14 اگست کو اس نے اداریہ لکھا تھا ایڈیٹر نے, اور اس نے حوالہ دیا تھا 40 سال پہلے کا, کہ میرا پریڈیسیسر 40 سال پہلے جو اس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس نے مقالہ لکھا تھا 14 اگست 1947 کو ایڈیٹوریل, کہ آج جو 2 ملک دنیا کے اندر وجود میں آئے ہیں ان میں سے ایک کا مستقبل تابناک اور روشن ہے, ایک کا بالکل بھیانک ہے, کوئی مستقبل نہیں. پاکستان کا مستقبل بڑا روشن, ان کے ہاں کوئی علاقائی کوئی نسلی کوئی لسانی عصبیتیں نہیں ہیں, اور مذہب کی طاقت ہر چیز کے اوپر حاوی, ان کو ایک رکھنے والی شے مذہب بڑی طاقتور قوت. اس وقت نقشہ یہی تھا. واقعہ یہ ہے کہ راجکماری سے لے کر درہ خیبر تک مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ گیا تھا. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے دارے تھے. اور بھارت کا اس لیے تاریخ ہے کہ وہاں لسانی اور علاقائی اور نسلی اصلیتیں ہیں اور کوئی ایک طاقت انہیں کوئی ایک مذہب روکنے والا نہیں جوڑنے والا. اب موجودہ نے لکھا کہ 40 برس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے تو حالت برعکس نظر آ رہی ہے. انڈیا منی سپر پاور بن چکا اپنے علاقے میں، ریجنل سپر پاور. پاکستان دولخت ہوا، وہ تو بہت عرصہ ہوا اسے، 14-15 برس ہو گئے، اور اب جو ہے اس کے بھی آثار اچھے نہیں. سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا. دنیا کبھی کہتی ہے پاکستان از ایٹ دی ورج آف بلکنائزیشن، پاکستان از اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹیٹی، تشخص کی تلاش میں سرگرداں ہیں ابھی. تو میں کون ہوں، کیوں ہوں، کس لیے ہوں، کیوں وجود میں آیا تھا، پتہ ہی نہیں. نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم. یہ تو اس کا مطلب ہی نہیں تھا. اب میری گفتگو کا تیسرا حصہ جو ہے، کریں کیا؟ اب ظاہر بات ہے کہ وقت اب ختم ہو رہا ہے، میرے لیے اس پر کچھ گفتگو کا موقع باقی نہیں رہا. عنوانات صرف بتا سکتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توبہ اور رجوع اللہ، یہ عوامی سطح پر بھی اور خواص کی سطح پر. عوامی، ہمارا جرم کیا ہے؟ ہر ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، میں نہیں سمجھتا کوئی شخص بھی اس میں مستثنی ہوگا. حالات ہمارے بہتر ہو گئے، یہ محل جو بنے ہوئے ہیں، شاید ہندو یہاں ہوتے تو ماڈل ٹاؤن کے اندر کسی مسلمان کا نام و نشان نہ ملتا، اے بلاک کے اندر شاید چند لوگ ہوتے پرانے جاگیردار بیٹھے ہوئے. جو یہاں پر چیف سیکرٹری ہو کر ریٹائر ہوتے ہیں وہ شاید سپرنٹینڈنٹ نہ ہوتے ہندو کے ہوتے ہوئے. جو یہاں پہ بڑے بڑے جو ہے بن گئے بلینئرز، ان کو شاید وہاں پہ جو ہے دال گلتی نہ بازار کے اندر. ہم نے ذریعہ بنا سمجھا ہے یہ کہ صرف دنیاوی ترقی کا ایک ذریعہ اور وسیلہ، یہ ہے ہمارا جرم. ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس سے چیلنج اللہ کی طرف سے. فننظر کیف تعملون، اب ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. نعرے تم نے بڑے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو جب تک ہم میں سے ایک ایک شخص توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، اور توبہ کا مظہر کیا ہے؟ نمبر ایک، نصب العین، صرف آخرت کی فلاح اور اللہ کی رضا ہو جائے، دنیا مطلوب و مقصود کے درجے میں نہ رہے. اور نمبر دو، اپنی جملہ توانائیاں قوتیں وقف کر دی جائیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس دین کو یہاں قائم کرنے کے لیے جس کے لیے یہ ملک لیا. نصب العین وہ ہو، عملی جد و جہد ہو اقامت دین کے. اب اس کے کیا تفاصیل ہیں وہ اس وقت دین سے لیا. باقی رہ گیا خواص. خواص دو طرح کے، ایک ہمارے سیاسی زعما ہیں مختلف ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے، سب ایک ہی تھیلی کے چتے بٹتے ہیں، وہ ادھر ہوں یا ادھر ہوں، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، لیکن ہے سب ایک، وہی زمیندار وہی سرمایہ دار. ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے دین کے اعتبار، کسی سے، چاہے کوئی اسلام کا نعرہ لیتا اور چاہے کوئی اسلام کا نعرہ نہ لگاتا، کسی سے کوئی خیر کی توقع نہیں. ان سے زیادہ یہ خیر مانگیے ہاتھ جوڑ کر کہ خدا کے لیے کم سے کم دنیا کے جو معروف طریقے ہیں سیاست کے، جو دنیا کے معروف معیارات ہیں، جو بھی جمہوریت اور دستوریت اور قانون کے اندر اندر رہ کر جو کھیل کھیلنا ہو کھیلو، اس ملک کی پٹ گاڑی کو پھر دوبارہ اس دستور اور اس کی پٹری سے اتار کر اگر کہیں مارشاء اللہ کی طرف تم نے پہنچا دیا تو ضیاء الحق صاحب بھی یہ کہہ کر گئے، پانچواں مارشاء اللہ آیا پاکستان ختم ہوتا ہے. اور ہر شخص کی زبان پر یہ کہ مارشاء اللہ آیا تو پاکستان ختم. ان سے تو اگر یہی ہو جائے کہ ہاتھ جوڑ کر ان سے درخواست کی جائے، بلا سے تم اسلام کے لیے کچھ نہیں کرتے، چلو تم اپنے جو بھی دھندوں کے اندر لگے ہوئے لگے رہو، لیکن جو کچھ کرو دستور اور قانون کے دائرے کے اندر کرو، کوئی ایسی ایجوٹیشن عوامی سطح کے اوپر ہنگامہ جو پھر مارشاء اللہ کے لیے، مارشاء اللہ کا جواز پیدا کیا جاتا تو مارشاء اللہ آتا، یوں تو نہیں آتا، پہلے جواز پیدا ہوتا تھا بات. اس وجہ سے ان سے تو میں اس سے زیادہ کی اور کوئی توقع نہیں. اور اس میں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، یہ خوشائند بات ہے کہ نواب زادہ نصر اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ تحریک چلانے کا نہیں، یہ بھی کہ یہاں ہم کو جلوس نہیں نکالیں گے. ٹھیک ہے، قانون میں امن کے ساتھ جو بھی اپنی ریزنٹمنٹ ہے، جو بھی کسی شے پر اظہار اختلاف کرنا کیجیے، اور جو کھیل کھیلنا ہے کھیلو، لیکن کھیلو، کچھ تو اصول ہے. ہر گیم کے کچھ رولز آف دی گیم ہوتے ہیں، ان رولز آف دی گیم کا خدا کے لیے پاس کر لو، باقی ہمیں آپ سے اور کوئی توقع دو. آپ کا وہی جو اقبال نے کہا تھا، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، آپ کا دین وہی جاگیرداری سرمایہ داری وڈیرا پن، سردار ہیں قبیلوں کے، آپ تو پٹا لکھوا کے لائے ہیں اس ملک کی جو حکومت ہے اس کا، جب تک کہ یہ نظام نہیں ختم ہوتا اس وقت تک ٹھیک ہے، آپ کھیلیں، کھل کھیلیں، لیکن خدا کے لیے رول رکھ دی گئی، اس کا لحاظ۔ اصل میں خواص میں سے جو اہم ترین میرے نزدیک ذمہ داری جن پر آتی ہے وہ رجال دین، دینی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، دینی شخصیت۔ میرے نزدیک ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ یہ بھی پاور پالیٹکس کے اندر شریک ہو گئے۔ ان کا کام یہ تھا کہ عوام کے اندر دین کے شعور کو بیدار رکھیں، برقرار رکھیں، یا ایک پریشر گروپ کی حیثیت سے مطالبہ کریں، تقاضا کریں کہ دین کا یہ راستہ ادھر آؤ اور یہ حرام راستہ ادھر بچ جاؤ۔ لیکن بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے ایک شخص کا اسلام کے لیے کہنا جو خود اس کھیل کے اندر کھلاڑی کی حیثیت سے شریک ہے، جو کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کبھی اسے وہ حزب اللہ نظر آتی ہے کبھی یہ حزب اللہ نظر آتی ہے، اس آدمی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ دین کی بات جو یہ کر رہا ہے یہ دین کے لیے کر رہا ہے یا اپنے سیاسی کھیل کے لیے کر رہا ہے۔ ہاں اگر اس سے علیحدہ ہو کر، بالکل ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم پاور پالیٹکس کے کھلاڑی نہیں ہیں، ہمیں کسی کے نہ حریف بننا ہے نہ حلیف بننا ہے، ہمیں اسلام چاہیے۔ ایک منظم قوت اگر یہاں موجود ہو کہ جو صرف اسلام کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر کے اور ایک افیکٹو پریشر گروپ کی حیثیت اختیار کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی حالات کے اندر تبدیلی آ سکتی۔ باقی یہ ہے کہ کچھ چیزیں یہ لسانی اور جو ہے تفصیل سے میں نے استحکام پاکستان کے آخر میں تشخیص اور علاج کا جو چیپٹر ہے اس میں یہ چیزیں لکھ دی۔ یہ کتاب ہی پڑھیے خدا کے لیے، سوچیے تو صحیح، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ کوئی شخص ہے جو سندھ کے حالات سے واقف ہے، ہمارے سندھی بھائیوں نے کہا تھا کہ پہلی مرتبہ یہ غیر سندھی کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہمیں ایک ایسا مواد ملا ہے کہ جس سے ہم نے یہ سمجھا کہ کچھ تو وہ ہمارے حالات سے واقف ہے، ہماری شکایتیں جانتا ہے، ہماری ناراضگی کے اسباب جانتا ہے۔ اگرچہ ظاہر بات ہے جب وہ رسا کشی اس درجے ہو گئی کہ جب میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ سب سے بڑی کوتاہی جو ہم سے ہوئی ہے مہاجروں سے، میں نے کراچی والوں سے اور سندھ کے اندر بسنے والے دوسرے جو مہاجر ہیں میں نے کہا سب سے بڑے مجرم تو ہمیں، اس لیے کہ آپ خود سوچئے غریبان میں جھانکیے، جس کے پاس دو پیسے ہو گئے اس نے برقع اتار کے پھینک دیا کہ نہیں، کہاں ہے وہ برقع، کہاں ہے وہ پردہ۔ وہ خاندان جن کی، جس کے بارے میں کہ وہ جو حفیظ کا شعر صحیح ہے کہ چشم فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک، وہ جو دادیاں اور جو نانیاں تھیں جو تصور نہیں کر سکتی تھی، ان کی پوتیاں اور نواسیاں ہیں کہ جن کو آپ نیم برہنہ لباسوں کے اندر دیکھ لیجیے کراچی کے اندر اور دوسری جگہوں پر، تو مجرم ہم نہیں۔ اس پر سارے وہاں لوگ جو ہے خاص طور پر ایم کیو ایم کے لوگ شدید جو ہے میرے مخالف ہو گئے، ہماری توہین کی، ہماری ماؤں بہنوں کی توہین کر دی۔ اور اگر میں نے لاڑکانہ میں یہ کہہ دیا کہ بھائی اگر چار ہو سکتی ہے قومیتیں تو پانچویں بھی ہو سکتی ہے، چھٹی بھی ہو سکتی ہے، آپ پٹا لکھوا کے لائے کہ چار ہی قومیتیں رہیں گی، یہ صوبے تو انگریز نے بنائے تھے، وہ آسمان سے اترے۔ اس پر انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی انہی کا ساتھی ہے، ہماری بات کرنے کو تیار نہیں۔ حالات ایسے ہو گئے کہ کوئی سننے کو بیچ کی بات، درمیان کی بات، غیر جانبداری کی بات سننے کو تیار نہیں، نہ ادھر نہ ادھر، یہی تو سب سے زیادہ تشویش کا معاملہ۔ بہرحال اس میں میں نے تفصیل سے لکھ دیا تھا کہ ہمیں ایک سیڑھی نیچے اترنا چاہیے اور یہ لسانی جو بھی ہمارے ہیں ان سب کو اب ریکگنائز کرنا چاہیے۔ دنیا میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ہر قوم کو اپنی زبان پسند ہے اور عزیز ہے، ہر ایک کو اپنا کلچر، اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کیوں اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ کوئی آپ اردو زبان آسمان سے نازل نہیں ہوئی، ہمارے لیے زبان اگر ہے تو یہ ہے، قرآن کی زبان ہے، وہ سندھی کو بھی اتنی ہی پسند ہے، بلکہ سندھیوں کی طرف سے بہت شدید تقاضا تھا کہ سرکاری زبان پاکستان کی جو ہے وہ عربی کو بنایا جائے، ہم نمبر ان کے غلط خیالوں میں تھے، لہذا ہم نے حقائق کو نہیں دیکھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے صوبے بن جائیں اور ہر ایک کی اپنی زبان ہو، ہندوستان کے اندر 50 ہے، ہر ایک کی اپنی زبان ہے، سارے صوبائی معاملات اپنی زبان میں طے ہو رہے ہیں، کیا قیامت آ جائے گی۔ لیکن کچھ نہ کچھ ان چیزوں کو تسلیم کر کے بات آگے بڑھائیے، جو زپ جب پورا کھل جاتا ہے تو نیچے سے اس کو ابھارا جاتا ہے، تب تو جا کے وہ زپ بند ہو جائے گا، اوپر سے جوڑتے رہیے نہیں جڑے گی، کوئی حل ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ضیاء الحق صاحب بھی 11 سال بتا گئے، کہا انہوں نے تھا کہ صوبے زیادہ ہو جانے چاہیے، تعداد بڑھ جانی چاہیے، کیا کچھ نہیں، حالانکہ قدم اٹھا سکتے تھے جرت کے ساتھ، جیسا کہ آج کہا ہے مشرقی پاکستان کے اخبارات نے اعجاز الحق صاحب کے جواب میں کہ آپ کے والد بزرگوار 11 برس حکومت کر گئے اور وہ بہاریوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکے، آج آپ آ گئے ہیں بہاریوں کے چیمپئن بن۔ حالات جو ہے حقائق کے اعتبار سے دیکھیے، ان کو دیکھ کر سمجھ کر غور و فکر کر کے اور اپنے لیے کوئی لائحہ عمل معین کیجئے. ہم تو اسی دعوت وہی دعوت رجوع القرآن، دعوت توبہ اور تجدید عہد اور تجدید ایمان، اور یہ کہ ایک ایسی منظم تنظیم جو اسلام کے لیے پاور پالیٹکس سے بالکل علیحدہ ہو، کسی کی نہ حریف ہو نہ حلیف ہو، اور وہ صرف اسلام کے لیے منظم اور پرامن مظاہرے کرنے کے لیے میدان میں آ سکے. تنظیم اسلامی کے عنوان سے ایک ایسی تنظیم بنانے کی فکر کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے.